چل رہی تھی کہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمارا تصور یہ ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے تعلق ہے. ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، چند اہم اہم چیزوں کا تذکرہ وقت کی قلت کے ساتھ کیا گیا. ان میں سے ایک چیز اور ضروری ہے جو سمجھانی ہے. تقریباً 90% بلکہ ہو سکتا ہے 100% مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام کسی زبان کے سیکھنے کا مسلمانوں کو حکم نہیں دیتا. زبان سیکھنے کا تعلق انسان کی معاشی زندگی سے ہے. جس زبان کو سیکھنے پر ہمیں آگے چل کر جاب ملنے کی زیادہ امید ہوگی، ہم وہی زبان سیکھیں گے. اسلام کیوں کوئی لینگویج ہم پر لازم کرے گا؟ اگر اسلام نے کوئی لینگویج ہم پر لازم کی ہوگی تو زیادہ زیادہ عربی زبان، کیونکہ عربی میں قرآن ہے، عربی میں حدیث ہے، وہ تو ہم پر قرآن اسلام نے لازم کی ہوگی. اور کتنی سیکھنی لازم ہے اس کی ڈیٹیل عام مسلمان نہ سننے کو تیار نہ پوچھنے کو تیار، لیکن ذہنوں میں یہ بات ہے کہ صاحب اگر زبان کے اعتبار سے سوال کیا جائے اسلام نے کون سی زبان سیکھنا مسلمان پر لازم کیا ہے، تو شاید ہر مسلمان یہ کہے گا زیادہ سے زیادہ عربی زبان اور کوئی نہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھنا ہے. جس ملک میں اسلام فرچ زبان میں ہو اس ملک کے لوگوں کو فرچ زبان سیکھنا لازم ہے تاکہ وہ اپنے اسلام کو پڑھ سکیں. جس ملک کا اسلام جرمنی کی زبان میں ہو وہاں کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ جرمنی سیکھیں، اس لیے نہیں کہ ان کو جاب ملے گا، اس لیے کہ ان کا اسلام اسی زبان میں ہے. جس ملک کا اسلام مثلا بنگلہ زبان میں ہو، بنگلہ دیش، وہاں کے مسلمانوں پر دینی فریضہ ہے کہ وہ بنگلہ زبان سیکھیں تاکہ وہ اپنے اسلام کو بھی سیکھ سکیں گے. اور جس ملک کا اسلام اردو زبان میں ہو وہاں کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اردو سیکھیں، چاہے اردو پڑھ کر کے آگے کوئی جاب ملے یا نہ ملے. ملے گا کہاں، وہ تو اردو ختم ہی کی جا رہی ہے، تو اردو میں جاب تو ملنے والا نہیں ہے. اب اگر مسلمان کہیں گے ہم کو کیا کرنا ہے اردو پڑھ کر کے، نہ اس میں کوئی ملازمت نہ کوئی بزنس، کچھ بھی ملنے والا نہیں، تو جس کا آگے چاروں طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد پھر آگے ہماری زندگی ڈارک ہو جائے گی، تو اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا؟ وہاں اسلام کہے گا یہ آپ کو اردو زبان پڑھنی ہے اپنا دین پڑھنے کے لیے. خلاصہ کیا، جس جگہ کے مسلمانوں کا دین جس زبان میں ہے اس جگہ کے مسلمانوں کو وہ زبان دینی اعتبار سے سیکھنا لازم. چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک پورا وفد حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تھا اور اس میں زبانوں کے متعلق کچھ گفتگو چل رہی تھی. وہاں ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ صاحب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور چونکہ انگریز دور تھا اسے کیا ضرورت ہے اردو کو اتنا زیادہ وہ ترجیح دینے کی. اور دوسرے لوگ کہتے تھے نہیں صاحب اردو ہماری تہذیب ہے، اردو ہمارا کلچر ہے، اردو ہمارا ادب ہے، اردو میں ہم نے ہزاروں ہماری ادبی کتابیں ہیں، سارا ہمارا لٹریچر اردو میں ہے. تو ایک جماعت یہ کہتی تھی اردو ادبی اعتبار سے اور تہذیبی اعتبار سے سیکھنا ضروری ہے، دوسری جماعت یہ کہتی تھی کوئی ضرورت نہیں. فادر تھانوی نے کہا آپ کا ادب بھی وہیں، آپ کی تہذیب بھی وہیں، اردو تو اسلامی اصولوں کے مطابق سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کا تو اسلامی اردو میں سارا، تو آپ اپنے ادب کی حفاظت کریں یا نہ کریں، اسلام کو پڑھنے کے لیے تو آپ کو اردو بغیر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. جس زمانے میں بر صغیر میں اسلام فارسی میں تھا اس زبان میں مسلمانوں کو حکم دیا جاتا تھا فارسی سیکھنا تم پر لازم، اور جس زمانے میں اب اسلام اردو میں آیا اس زمانے کے مسلمانوں پر لازم ہے اردو زبان کو سیکھیں. چونکہ آج کا دور جو ہے وہ معاشی کشمکش کا دور ہے. اس معاشی کشمکش کے معنی کیا ہے؟ لڑکا بڑی محنت سے ڈگریوں پر ڈگریاں کرتا ہے، آگے جاب ہی نہیں ملتا. اب وہ بیچارہ کہیں کسی ایک فیکٹری میں ڈھونڈتا، کبھی کسی ایک جگہ پر، کہیں ملازمت لیں. تو چونکہ آج بے روزگاری کا دور ہے، اس بے روزگاری کے دور میں والدین بھی پریشان ہیں، نوجوان بھی پریشان ہیں، اس لیے سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہمیں اس سے باہر بھی کچھ اور ذمہ داری ہیں. چنانچہ دیکھ لیجیے، جب دو منٹ کے لیے جب یہاں اردو پڑھنے والا کوئی نہ رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں کا سارا اسلامی لٹریچر واپس جائے گا. کرنا یہ واپس، اور اس کے بعد پھر یہاں کا وہ نوجوان جو خود کچھ نہ کچھ دینی کتابیں پڑھتا ہے، چاہے وہ تفسیر، چاہے حدیث، چاہے فقہ، چاہے سیرت، چاہے اسلامی تہذیب، چاہے اسلامی ہسٹری، جو بھی وہ پڑھتا ہے ٹھیک، وہ پڑھے گا نہیں. جتنی اس کی کم اس وقت دینی معلومات ہیں اس تھوڑا موڑ پڑھنے کے باوجود آگے چل کر وہ بھی ختم ہو جائیں گی, کیونکہ اس کے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا. اس کے بعد پھر اگلا انجام کیا آنے والا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ 20 سال کے بعد یہاں نہ دینی زبان کوئی سننے والا ہوگا, نہ دینی لٹریچر کوئی پڑھنے والا ہوگا, نہ دینی کتابیں بیچنے اور خریدنے والا کوئی ہوگا. یہ ہے وہ صورتحال جو آگے آنے والی ہے. اس صورتحال میں اسلام کیا کہے گا کہ صاحب آپ لوگ تو نہیں سمجھتے ہو کہ یہ زبان سیکھنا ضروری ہے, مگر اسلام تمہیں حکم دیتا ہے یہ زبان تمہیں سیکھ. اور یہ کوئی اسی کا مسئلہ نہیں, جو مسلمان جس ملک میں رہتے ہوں اور جہاں کے مسلمانوں کا دین جس زبان میں ہوگا, وہ زبان چاہے معاشی طور پر وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, دینی اعتبار سے پڑھنی ضروری ہوگی تاکہ وہ آگے چل کر کے اپنے آپ اپنا رشتہ اپنے دین کے ساتھ مضبوط رکھ سکیں. آج مسلمانوں کے صرف سن کر کے دین کے ساتھ رشتہ تھوڑا ہی رکھنا ہے. جی ہم کو جب دین چاہیے ہم علماء سے پوچھیں گے, اور اتنا ہمارا دین کی معلومات ہمارا تعلق اتنا ہی ہے, جتنا ہمیں تعلق ہوگا بس علماء سے پوچھیں گے عمل کریں, خود کیوں نہیں پڑھیں گے. دین کا زیادہ تر حصہ وہ ہے جو آپ کو خود پڑھنا ہے. مثلاً ایک مسلمان یہ پوچھے گا جی وتر کی نماز کیا ہوتی ہے, کہا یہ آپ کو پوچھنے کی چیز نہیں, یہ آپ کو خود پڑھنا چاہیے. ہاں یہ پوچھتا ہے کہ جی وتر کی نماز میں دعائے قنوت کبھی چھوٹ گئی, اب بتائیے کیا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے وتر کی نماز, وہ جانتا ہے دعائے قنوت کیا ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے اس کو پڑھنا مست ہے, اور اب وہ پوچھ رہا ہے اگر چھوٹ گئی تو کیا. یہ چیز علماء سے پوچھنے کی ہے. اگلی ساری چیز تو آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے پڑھنے کی, کہ جی فجر کی سنتیں میں نہیں پڑھ سکا, میں مسجد میں پہنچا وہاں جماعت کھڑی ہو چکی تھی, اب مجھے کیا کرنا ہے. اس کے معنی ہے کہ فجر بھی جانتا ہے, اس کی سنتیں بھی جانتا ہے, اور سنتیں جاننے کے بعد پھر اس کا پڑھنے کا وقت بھی جانتا ہے. اب وہ جب چھوٹ گئی, چھوٹنے کا آگے حل کیا ہوگا, اتنی بات آگے پوچھ رہا ہے. یہاں سے آگے علماء کی ڈیوٹی. آپ ڈاکٹر کو یاد یہ جا کر نہیں پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے پانی کون سا پینا ہوتا ہے, ڈاکٹر کہے گا یہ تو تمہیں خود معلوم ہونا چاہیے. غرض عام مسلمان اب یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ دینی اعتبار سے کوئی زبان سیکھنا ہم پر لازم ہے, حالانکہ دین یہ کہتا ہے کہ جہاں کے مسلمانوں کی کا دین جس زبان میں ہوگا وہ زبان وہاں کے مسلمانوں کو سیکھنا ضروری ہے. اور ضروری اس وجہ سے ہے کہ آپ اپنی اگلی نسل کو دیندار رکھ پائیں گے یا نہیں. اگر کٹ گئی ہے امت دین سے تو اس کے بعد پھر چلا جی. ایک مثال جو یہیں سنر کا ایک لڑکا باہر ہے, وہ کبھی کبھی وہاں سے فون پر مسئلے پوچھتے رہتے ہیں. ایک دفعہ امریکہ میں ہیں, وہاں انہوں نے بتایا ایک دفعہ کہ لگا جی ہم ایک ایسے علاقے میں گئے تھے آج کہ وہاں کے باشندے ایک بہت بڑے ایریے میں, وہاں کے باشندے عرب ملکوں سے آئے ہیں اور یہاں آ کر کے بس گئے ہیں. کسی کا باپ عرب ملک سے آیا ہے, کسی کا دادا عرب ملک سے آیا ہے, کوئی 2 نسلوں سے وہاں ہے, کوئی 3 نسلوں سے وہاں ہے, لیکن اس وقت ان کی صورت حال یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی جن کے والدین یا جن کے دادے کوئی اردن سے, کوئی سوریا سے, کوئی سعودیا سے, کوئی یمن سے آ کر کے وہاں آ کے بس گئے, وہ تو آئے ہیں معاشیات کے لیے, روزگار کے لیے, آرام کی زندگی گزارنے کے لیے, جدید عہد میں آرام کی زندگی گزارنے کے لیے عرب ملکوں سے نکل کر وہاں پہنچے, یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی نکلے ہوں. جیسے شام میں جب مظالم تھے بھی اور آج بھی ہیں, تو کچھ لوگ وہاں سے بےچارے ہجرت کرنے میں مجبور ہو گئے, دوسرے ملکوں میں جا کے بس گئے. اب وہاں جا کر کے انہوں نے, ان کا دین تھا عربی میں, وہ تو عربی زبان لے کر گئے نہیں, دین باقی بچا تھا ان کے والدین کے ذریعے سے ان کی نسلوں کو دین ملتا, والدین نے بھی اس کی فکر نہیں کی ہوگی, انہوں نے ساری توجہ اس پر کی کہ صاحب یہاں جو ہمیں ہم وہی پڑھ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے جس پڑھانے سے آگے ان کو سکوب اچھا ہوگا, آگے چل کے ملازمتیں ملیں گی. اس کے بعد یہ بچوں نے پڑھا, کچھ بزنس میں لگ گئے, کچھ ملازمتوں میں لگ گئے, کچھ کس میں لگ گئے, اور وہ بوڑھے بےچارے جو مسلمان بن کر وہاں آئے تھے وہ مر مرا گئے, ختم ہو گئے. اگلی نسل جو ہے وہ نہ جیو نہ مسلمان نہ کرسچن, وہ کچھ بھی نہیں, وہ اتھیسٹ بھی نہیں پوری طرح, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا ہیں. آپ اتھیسٹ ہیں کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اتھیسٹ, کہ آپ مسلم ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے مسلم, ان کو یہ بھی پتہ, یعنی وہ ملحد بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں. گویا میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا تھا, بہت ساری وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, حالانکہ اسلام اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے, اس کے فائدے بتاتا ہے, اس کے خلاف ورزی کرنے کے نقصانات بھی بتاتا ہے, انہیں میں سے ایک زبان کا مسئلہ بھی. اس لیے اپنے بچوں کو جب آپ اچھے سے اچھے سکول میں پڑھانا چاہتے ہیں ضرور پڑھائیے, جب آپ اچھی سے اچھی تعلیم دلانا چاہتے ہیں ضرور دلوائیے, اس لیے کہ آج کا مستقبل, معاشی مستقبل اچھی تعلیم کے بغیر ملنا مشکل بلکہ تقریبا ناممکن ہے. وہیں ان بچوں کے مطابق اس کی بھی فکر کریں کہ یہ مسلمان رہے گا یا نہیں, یہ قرآن جانتا ہے یا نہیں, اس کو دینیات معلوم ہے یا نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی زبان کم سے کم اسے ضرور سکھائے کہ کل کو وہ دین کی کتاب خرید کر کے پڑھ سکے. اور اگر انگریزی ہی پڑھ رہے ہوں پڑھا رہے ہوں تو کم سے کم اپنے گھروں کے اندر اسلامی لائبریری انگریزی کی مستند کتابیں, غیر مستند نہیں, کیونکہ بے شمار کتابیں غیر مستند چل رہی ہیں جس سے جب کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے لڑکا ملاقات کرنے کے لیے آیا, وہ کہیں آسٹریلیا میں کوئی کپتانی کی ٹریننگ کر رہا ہے, جہاز رانی کی ٹریننگ. اب وہ آیا تھا, اس قدر کنفیوژن ہے, کیوں تھا, کہاں تھا, ویب سائٹوں سے, وہ ویب سائٹوں تو ویب سائٹوں سے کہاں تھی, ایک ویب سائٹ میں نے یہ پڑھا, اسلام ہے ہی نہیں, کہہ لگا نہیں وہاں تو لکھا ہے اسلام, اسلامک ڈاٹ کا. تو جیسے ویب سائٹوں سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں, کہہ لگا صاحب میں نے کہیں دیکھا پتا نہیں کون سی ویب سائٹ میں وہاں ذکر ہو رہا تھا ڈھول بھی بج رہا تھا, تو میں نے کہا یہ وہ جو وہ کون سا ذکر ہوگا جس میں ڈھول بھی بجایا جا رہا ہوگا. کہہ لگا کچھ لوگ ناچ رہے تھے, کچھ لوگ ڈھول بجا رہے تھے, کچھ اللہ اللہ کے ذکر کر رہے تھے. کہا وہ ذکر وغیرہ نہیں, وہ خرافات ہیں. جیسے غلط ہر قسم کے ویب سائٹیں دیکھنا صحیح نہیں ہے, اسی طرح سے ہر قسم کا لٹریچر پڑھنا صحیح نہیں. لہٰذا جب آپ اپنے بچوں کے لیے اسلامی لائبریری, تو اس کا انتخاب کرنا صحیح ضروری ہے. تفسیر وہ والی صحیح لانی ہے جو صحیح ہو, حدیث کی وہی کتاب لانی ہے جو صحیح ہو, فقہ و مسائل کی وہی کتابیں جو صحیح ہوں, غیر مستند کتابیں نہیں ہیں. کیونکہ دور وہ ہے کہ ہر آدمی اسلام میں دخل دے رہا ہے, جس کا سبجیکٹ اسلام نہیں وہ بھی اسلام پر کتابیں لکھ رہا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کتاب پڑھی, ابھی تقریباً 11:30 بجے, ساری کتاب اسلام کے خلاف, اور وہ بن رہا ہے اسلام کا سکالر بن کر کتاب لکھ رہا ہے, یا دلی کا کوئی ہے, وہ مطلب اس نے کہا سارے محدثین غلط, سارے فقہا غلط, سارے اولیاء غلط, سارے اسلام کے یہاں تک لانے والے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم اس پورے اسلامی لٹریچر کو سائڈ پر رکھیں گے اور نئے سرے سے ہم قرآن سے, نئے سرے سے قرآن پر ہم غور کریں گے. اس غور کرنے کا آغاز اس نے ایسے کیا, کہہ رہا کہ صاحب جب ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں تو قرآن میں کہیں لکھا ہی نہیں پڑھے نمازیں پڑھو. فلسفہ سنائی, دیکھیں کیا واقعی قرآن میں کہیں نہیں لکھا پڑھے نمازیں پڑھو. اگر کوئی آدمی سادہ لفظوں میں کھڑے ہو کر کہے گا جی مجھے بتائیے وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے لکھا ہے پانچ نمازیں پڑھو, واقعی قرآن میں کہیں نہیں آئے, تو یہ پانچ نمازیں کہاں سے آ گئی پھر؟ ہاں تو یہ تھوڑا یار جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں وہ اسلام ہی نہیں ہے, پھر آپ کی عید کی نماز جو قرآن میں نہیں ہے, عید کی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے. ہمارا اسلام کا سورس صرف ایک قرآن تھوڑا ہی ہے, قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, صحابہ کا فیصلے بھی ہیں, اور اس کے بعد امت کا آج کا طرز عمل. یہ اسلام اس 1400 سال کی تاریخ سے سفر کرتے کرتے ہم تک پہنچا. تب ہم کہیں گے پورے 1400 سال کی تاریخ کو دریا میں ڈال دو اور 1400 سال کا سارا اسلامی لٹریچر ختم کر دو, اس کے بعد ہم ڈائریکٹ ہم قرآن دے. کہہ لگا صاحب 20 کا یہ سارا اسے لکھا ہے, کہہ لگا جیسے یورپ میں کبھی ڈارک ایج تھا ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ سے لے کر آج تک ہمارا سارا ڈارک ایج تھا. اسلام کا شکار بن کر کتابیں سنا رہا ہے. نام اس سے نہیں لیتا ہوں کیونکہ آپ لوگ اس کو جانتے بھی نہیں, نام بھی نہیں سنا ہوگا اکثریت میں سے, آپ اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہے, اسے اس کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. خیر تو خیر میں سمجھا رہا تھا کہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے, مگر اسلام اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے, اس کے فائدے بتاتا ہے, اس کی ضرورت تسلیم کراتا ہے, اور آگے اس کے بعد اس پر عمل نہ کرنے کے نقصانات. دوسری بات, ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ فیشن کا تعلق صرف کپڑوں کے ساتھ, لیکن ایسا بالکل نہیں. فیشن پوری زندگی کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے. کس چیز کو کہتے ہیں فیشن؟ فیشن کہتے ہیں ہر وہ نئی ٹرن, ہر وہ نئی چیز جس کا فائدہ کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کو پسند کر کے گلے لگا دے, ہر وہ نئی چیز جس کا فائدہ کچھ بھی نہ ہو لیکن لوگ اس کو پسند کر کے گلے لگانے لگیں اور سمجھنے لگیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم بیکورڈ مانے جائیں گے, اس کو فیشن کہتے ہیں. اب دیکھیے کتا پالنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. پھر جو لوگ کتا پال رہے ہیں کہ کیوں ان کا یہ فیشن؟ ایک کھڑے ہو کر کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. پھر جو لوگ بوفے کھا رہے ہیں وہ کیا ہے کا فیشن؟ سگریٹ پینے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. پھر جو لوگ سینا پی رہے ہیں کیوں کا فیشن؟ سب ٹھیک. لڑکا ابھی پڑھ رہا ہے بےچارا پی یو سی میں, اس کو ٹھیک طرح سے ابھی کچھ بھی نہیں آتا ہے, 50,000 روپے کا موبائل ہے, کیا سب کیوں ہے کا فیشن ہے؟ مہنگا موبائل رکھنا فیشن ہے, ورنہ لوگ مجھے کہیں گے شکابر کا شکا سات سن, کیسا مجھے لوگ کہیں گے شکابر کا شکا سات سن, کیسا غریب سن چو 1,000 روپے کا موبائل, اس لیے میں انسلٹ محسوس کرتا ہوں اگر میں مہنگی چیز اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو گویا وہ اپنی شخصیت کو ابھار رہا ہے. اس لیے جس انسان کو ضرورت ہو آپ اس کو منع نہیں کر سکتے, اسلام اس کو روکتا نہیں ہے. اس کے تمام فنکشنوں سے آپ فائدہ اٹھانے کے لیے آپ مہنگا خرید رہے ہیں, بہت اچھا آپ خریدیں, لیکن جس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے, جس کا تمام چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ صاحب میرے پاس بھی 50,000 روپے کا موبائل ہے, وہ کہتے ہیں اس کے بعد 50 ہے میں 70,000 کا لاؤں گا. فیشن, تو مہنگی چیز رکھنا فیشن, اگر وہ ضرورت ہے تو ضرورت الگ چیز ہے, لیکن جس کو ضرورت نہیں ہے وہ صرف فیشن. اب فیشن جب ہے تو کچھ تو کچھ تو کر رہے ہیں, اب وہ طرح طرح کے خرافات میں کیسا بھی انٹرنیٹ پہ رکھے گا, تو انٹرنیٹ کے بعد پھر وہ انٹرنیٹ کے بعد پھر اگلی نئی دنیا میں وہ داخل ہوتا ہے, پھر تب سب کو معلوم ہے کہاں کہاں پہنچتا ہے. فیشنوں کی عجیب کہانی دیکھیے, کہیں ذہن بھی نہیں جا سکتا اس کی طرف, لیکن ہے وہ فیشن اور نقصان کتنا بڑا ہے, مگر ہے ذرا سی کڑوی بات. اس لیے میں کڑواہٹ کی معافی چاہتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں, اگر اسلام سے پوچھیں گے کہ انسان کو اپنے قبضے میں کتنی زمین رکھنی چاہیے, انسان کہے گا جتنی مرضی اتنی رکھو. ٹھیک, یہ کیا کرنا ہے, اب بیکار رکھنے کی اجازت نہیں. اگر تم کو زمین رکھنی ہے تو کار آمد بناؤ, اس کو کاشت میں لگاؤ, چاہے باغ چاہے سبزیاں چاہے پھل. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ایک شخص کو زمین کا ایک پلاٹ دے دیا اور 2 سال تک انتظار کیا, 2 سال کے بعد بلا کر فوراً خالی کر دو. کہنے لگا حضرت کیوں؟ کہنے لگا میں نے تم کو کاشت کے لیے دی تھی, بیکار رکھنے کے لیے نہیں دی تھی. اب دیکھیے گویا اسلام یہ کہتا ہے زمین رکھیے آپ جتنی مرضی اتنی, مگر بیکار نہیں. ہمارے یہاں فیشن کیا ہے؟ کہنے لگا صاحب مکان کے ساتھ بڑا لان ہونا چاہیے. اب جس کی جتنی مالی پوزیشن اتنا ہی. کہنے لگا صاحب 5 کنال زمین, 10 مرلے میں مکان, 4.5 کنال زمین کا لان, تا حد کیا ہے اس کا فائدہ کا؟ کچھ بھی نہیں, بیکار پڑا. زیادہ زیادہ باہر نکلیں گے ایک نظر ڈالیں گے بہت اچھا لگے گا, بس تسکین نظر چند منٹ کا, چند منٹ کی تسکین نظر کے علاوہ اور کوئی. اور زیادہ ہی گرمیاں ہوں گی تو تھوڑی دیر شام کو باہر بیٹھیں گے, وہ بھی اگر مچھر وچھر نہ ہوئے اور مچھروں نے بھگا دیا تو وہ بھی ختم. آگے یہ جو یہاں کے لاکھوں کنال زمین یہاں کے پارکوں کے نیچے پھنسی ہوئی ہے, کہتا ہے ملٹری والوں نے اتنی زمین کھائی, وہ تو اپنی جگہ کھائے گا, لیکن یہاں ہم نے جو اپنی زمین بے شمار ہر بڑے مکان کے ساتھ بہت ساری زمین بطور پارک کے بند کر کے رکھی ہے, اگر ہم خود ان زمینوں سے فائدہ اٹھائیں تو ہماری کتنی معاشی ضروریات پوری ہو جائیں گی, کتنی سبزیاں, کتنے پھل, کتنی چیزیں پوری ہو جائیں گی. لیکن نہیں سر, فیشن فیشن کیا ہے؟ مکان کے بعد لان ہونا چاہیے. اب جس آدمی کی جتنی مالی حیثیت ہے اتنا بڑا لان رکھے, کیا ایسا فیشن؟ مجھے ویسے ڈر لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ کڑوا لگے گا, کیونکہ بہت سارے اس میں ہیں شامل کہ صاحب ہمارے مکان کے ساتھ بھی لان ہے. اگر گھر والوں سے کہیں گے تو بنے تو یہ کیا بیک بورڈ کیوں بنی ہوئی, تم کہاں سے سن کر آئے یہ سب؟ لیکن میرے بھائیو جب قومی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے غور کیا جاتا ہے, وہاں تو اسلام کہتا ہے آپ نے یہ جو ایک کنال زمین کا لان رکھا ہے, اسلام کے فائدے ہمیں سنائیے ذرا, حقیقت پسندی کے ساتھ عقل کو استعمال کر کے, آنکھیں بند کر کے مت کہو کہ صاحب جو لوگ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں, آنکھیں ذرا کھول کے سوچو فائدہ کیا ہے. اس کے مقابلے میں اگر اسی پورے لان سے تم سبزیاں اگاتے, تم کو تمہارے خاندان تمہاری قوم کو کتنا نفع ہوتا. اس سے اگر تم لکڑیاں اگاؤ گے, ایک سخت میں نے کہا ٹھیک, وہ چونکہ بہت نزدیک تھے اس لیے مجھے ہمت ہوئی کہ شاید ان کو برا نہیں لگے گا, ٹھنڈے دل سے سنیں گے. بلکہ دیکھیے یہ آپ کا لان ہے, اگر اس میں آپ نے دیودار یا کاریو کے درخت لگائے ہوتے تو تقریباً 40-50 سال سے یہ آپ کا لان ہے. اس 40-50 سال سے لے کر آج تک یہ کاریو اور دیودار کی لکڑی آپ کے پاس کتنا بڑا سرمایہ ہوگا. میں نے کہا اس وقت آپ کو لون نہ نکالنا پڑتا, اپنے بچے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے اور تعلیمی لون نکالنا ہے, میں نے کہا وہ آپ کی پراپرٹی تھی. کیا لگے ربن ہے میں سمجھانا یہ چاہتا تھا, فیشن کا تعلق صرف کپڑوں کے ساتھ ہی نہیں ہے, فیشن کا تعلق نہیں ہے, ہر چیز ہر شعبے کے ساتھ ہے. جیسا فیشن یہ ہے, دو آدمی کل ہیں میاں بیوی, بس لڑکا ہے وہ باہر کے ملک میں, وہ واپس آنے والا بھی نہیں کیونکہ اس کی انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے. اب یہ دو آدمی جو ہیں یہ دو بوڑھے مکان بنا رہے ہیں 3 منزلہ, کیا کرنا ہے اس کا؟ صاحب اگر ہم اتنا بنائیں جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی, سب کہیں گے ان سے بالکل ہی شکایت ہے. اس لیے فیشن ہے بہت عالیشان بنانا ہے, ہر کمرے میں لاک لگا کر رکھنا ہے, ایک کمرے میں. کہتے ہیں میں کہا آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ جس کچن میں کھاؤ گے اسی کچن میں سو گے, دو بوڑھے کل ہیں, باقی سارے کمروں میں زیادہ سے زیادہ کس دن مہمان آئے گا اس کے لیے آپ وہ کمرہ کھولیں گے جس میں مہمان بیٹھ سکے گا, باقی سارا کمرہ آپ کا سارے کمرے آپ کو لاک کرنے ہیں, تو سارے کمرے کی حفاظت مگر مکان بنا, کیونکہ فیشن ہے. فیشنوں کا تعلق انسان, اس لیے اگر حقیقت پسندی کے ساتھ غور کیا جائے تو بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہے. سگریٹ پینا فیشن, سگار پینا فیشن, گاف چلنا فیشن، نہ اس کا دین کو کوئی تعلق، دین کو کوئی نفع، نہ صحت کو کوئی نفع، نہ سماج کو کوئی نفع، کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ پیسہ بہت زیادہ ہے، کہاں لگائیں گے؟ چلا گاو کھیلیں گے. گاو کھیلنے میں کیا ہے؟ اب ایک توڑا سا گولا ہے، چھڑی سے اس کو مارنا ہے، اس کے بعد نوکر بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا اس کو وہ بال ڈھونڈنے میں، اب لے کے آیا وہ ڈھونڈ کر کے، پھر صاحب کو پھر ایک اور مارے گا. اصل میں ختم ہو گئی ہیں لوگوں کی، فائدہ کیا ہے ان چیزوں کا؟ کچھ بھی نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم، جب تمہارا ایمان کمزور پڑے گا بیوقوفی کے کاموں میں تم کو مزہ آئے گا. واقعی کے بعد اس کے مقابلے میں اگر وہ واکنگ کرے گا تو صحت کو فائدہ ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا، ٹھیک. اور جب واکنگ کرتے ہیں صحت اس کا واکنگ کے شکل بیکورڈ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں زبردستی کراؤں گا. پھر چنانچہ ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ صاحب صبح شام واکنگ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ آپ کی صحت بالکل گر رہی ہے. تو فیشن کے مطابق بہت گہرائی کے ساتھ اب نوجوانوں کا، کہ صاحب نوجوان فیس بک فیشن ہے، میں تھوڑے کو بیک واٹ رہوں گا. اور لڑکا جب سنا کہ میں نے فیس بک پہ یہ دیکھا، میں بھی کہوں گا یہاں سے میں نے فیس بک پہ یہ دیکھا. آئے اور میں کہوں گا جی میں جانتا ہی نہیں وہ کیا چیز ہے فیس بک، میں جانتا ہی جی وہ گوگل کیا ہوتا ہے، یہ کہیں گے حضرت سوشو کہتا بیک واٹ ہی دے. تو محض اپنے آپ کو فارورڈ دکھانے کے لیے ان جھنجٹوں میں پھنسنا جن جھنجٹوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اسی طرح سے فیشن بن گیا، کیا صاحب آدھے رات تک جاگنا ہے، کیا کرنا ہے کا کچھ نہیں، تو شوق سے شوق ہے پرانے زمانہ سا، یہ خوب چیزوں پر شوق سے پہنچوں کے ساتھ، کیا صاحب کیا کرنا ہے رات کے 12 بجے تک، فیشن ہے. چنانچہ دلی میں کشمیریوں دیکھا رات کے 12-1 بجے تک جاگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کا کچھ بھی نہ، کام کچھ بھی نہیں. پر عرب ملکوں کو بھی یہ مصیبت مسلط ہو گئی، عرب ملک ہیں انہوں نے نظامی بلد دیا، رات کے 12-1 بجے سوئیں گے دن کے، پھر 11-12 بجے صاحب اٹھیں گے، 11 بجے اٹھ کر کے پھر وہ باتھ روم جائیں گے، برش کریں گے، پھر واپس آ کر اب کریں گے وہ بریک فاسٹ، پھر 4 بجے کریں گے پھر وہ دوپہر کا کھانا لنچ صاحب، پھر رات کے 11-12 بجے اب کریں گے ڈنر. سارا نظام ہی اڑ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عشاء کے بعد جات نہ، کہتا ہے بعد میں نیند بھی اڑ جاتی ہے، کہنے لگا جناب سوتے مگر نیند ہی نہیں آتی. اب جب آپ 12 بجے اٹھیں گے تو نیند کیسے آئے گی؟ آپ صبح اٹھ کر دیکھو کہ شام کو مزیدار نیند آئے گی ہمیں، اور جب الٹ دیتے ہیں تو بعد میں اللہ تعالیٰ نیند کی لذت چھین لیتے ہیں. کہتا ہے پھر کھا باور گولیاں کھانی پڑتی، کہ تم نے میرے نظام کو درہم برہم کر دیا، چلو میں محروم کر دیتا. چنانچہ پچھلی پوری تاریخ میں نیند کی محرومی ایسی کبھی نہیں پائی گئی جتنی آج کی تاریخ، جب عالمی سروے کیا جاتا ہے پچھلی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ایسے لوگوں کو بے خوابی ہوتی تھی کہ سب سب کچھ ہے مگر نیند میں کیوں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. کروٹیں بدلتے ہیں، اب آپ جب کچھ نہیں تو شراب زیادہ، اور جب شراب پیتے ہیں پھر ہوش نہیں، پھر صبح ایک نالی میں ملتا ہے دوسرا کسی نالی میں ملتا ہے. یہاں تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یورپ والوں کی زندگی کیسی تباہی کی زندگی ہے، یہاں تو ہم پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے سامنے. جب یورپ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو سائنس کے آئین میں دیکھتے ہیں، بس ٹیکنالوجی اور سائنس، اس کے پیچھے جو ان کی فیملی زندگی ہے وہ نظر نہیں آتی. لیکن وہاں جا کر جب اندر جا کر دیکھتے ہیں تب پتا چلتا ہے وہ اندر کتنی قابل رحم زندگی، کسی پر کوئی اعتماد نہیں، شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں، بھائی کو اپنی بہن پر کوئی بھروسہ نہیں، بہن کو اپنے بھائی پر بھروسہ، والدین اپنی اولاد کے بارے میں جانتے ہیں 18 سال گیا تو گیا، اور اولاد جب اپنی والدین کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے ان کی کوئی ڈیوٹی ہمارے ذمہ نہیں. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے بھی کہنے لگے تھا عورتوں کے حقوق، میں نے کہا جی عورتوں کے حقوق ماں کے کتنے ہیں؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا ماں عورت نہیں ہے. بہن کے کتنے حقوق؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا وہ بھی عورت نہیں ہے. بیٹی کے کتنے حقوق؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا وہ بھی عورت نہیں. یہ سمجھو وہ جو ناچ رہی ہے عورت اسی کے حقوق آپ کے سر پر مسلط ہے، ڈانس کرنے والی عورتوں کے حقوق آپ کے سر پر مسلط ہیں تب تک جب تک وہ حسین اور ڈانس کرے، ڈانس کر کے گڑیا ہو گئی کوئی نہیں پوچھتا اسے، ڈانس کرتے کرتے جب تک وہ ناچ رہی ہے تب تک تو سارے اس میں پیدا ہیں، اور وہ ڈانس کرتے کرتے زیادہ شراب پی کر اگر گر جائے کوئی اٹھاتا بھی نہیں اسے. چاچی جتنے ڈانس کلب ہوتے ہیں وہاں جب ناچنے والی زیادہ شراب پی کر گر جاتے ہیں کوئی اٹھاتا بھی نہیں اسے پھر، کیونکہ اب ہمارا مطلب کی چیز رہی نہیں ہے، یہ تو گر گئی، اور ان کے منہ سے بھی گرازت گرتی رہتی ہے اور ویسے بھی کہا ہاتھ کون لگائے گا، پھر کسی سویپر کو لاتے ہیں جب اس کو اٹھا کر وہ گھسیٹ کر کے پھر ڈالتے ہیں ٹرالی میں اسے، اور تبھی تک تھی جب تک وہ کھڑی ناچ رہی تھی. یہ ہے حقوق کے نسواں کا مسئلہ. پوچھ تو فیشنوں کے متعلق، بے شمار نوجوان کا پیسہ ان کپڑوں پر خرچ ہو جاتا ہے جن کپڑوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ادھر سے فیشنوں کی دنیا، اللہ اکبر، فیشن بنانے والے جو دنیا کے ہیں وہ بدترین مخلوق ہے, اس کا آپ یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں کر سکتے وہ کیا سوچتے ہیں. کہتے ہیں ایسی ایسی چیزیں ہم مارکیٹ میں رائج کریں گے جس سے ان کی جنسی جذبات بھڑپ جائیں, اور یہ وقت سے پہلے آپ نے آپ کو جنسی جانور بنائے اور آگے چل کر جب ان کی بیویاں آئیں گی اس قابل نہ رہیں. اور لہٰذا کبھی پھٹے ہوئے کپڑوں کو فیشن بنائیں. کیا صاحب ہر ایک کے وہ زین پھٹے پھٹی ہوئی ہیں, کیا صاحب ہم تو عاشق زار ہیں کپڑے بھی پھاڑ دیا. کیا صاحب وہ جو مجنون پرانے زمانے میں تھا وہ جنگلوں میں پھرتا تھا, ہم تو گلیوں میں پھر پھر کر کے تنگ ہو گئے, کپڑے بھی پھٹ گئے, ایسے عاشق تو ہر ایک کو ایسا عاشق بنایا, یہ تصور یہ دیا. ٹھیک, اور آگے چل کر کے پاجامے کا ایک یہ جو ہے پتلون کا ایک وہ کٹا ہوا ہے دوسرا ٹھیک ہے, ایک کا ایک رنگ ہے دوسرے کا دوسرا رنگ ہے, اتنے ایسے عاشق ہیں کہ کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں. یہ ہے پیچھے سے تصور. اور آگے چل کر کے اب کیا کریں گے, کیا کہتے ہیں زبان سے شرماتے ہوں گے کہتے ہوئے ہم ان کے کپڑوں سے میسج دلوائیں گے, تو کپڑوں میں پیچھے لکھیں گے میں آپ کے انتظار میں, اس لڑکیوں کا لکھوائیں گے کہ میں تڑپ رہی ہوں, کسی کو لکھوائیں گے آئیے آپ میرے جسم سے کھیلیے. یہ وہ سکھایا جا رہا ہے کیسا فیشن. اسلام صفائی کرنے سے منع نہیں کرتا, اسلام بدن سجانے سے منع نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک نوجوان تھے بکھرے ہوئے بال, خود نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان له شعر فلیکرم, جس نے بال رکھے ان کو سجا کر کے رکھو, سجانے کا حکم دیا. لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہے دوسری قوموں کا کلچر مت اپنا, اپنے آپ کو سجاؤ کو مگر اپنا کلچر بچا کر کے, دوسروں کا نہیں. دوسروں کا کلچر اپنانا در حقیقت ترقی نہیں ہے, تنزل ہے. ہم اپنی چیزوں کو فنا کر رہے ہیں, ترقی ان کی ہو رہی ہے کہ جن کی چیز ہمارے گھروں میں داخل ہوگی, جن کی چیز ہماری باڈیوں میں داخل ہوگی. اور سب کیا ہے اب باڈی پر لکھیں گے, تو باڈیوں پر لکھنا ہے پہلے تو پھول بنوائیں گے, آگے چل کر باڈیوں پر لکھوائیں گے آپ, اور آگے چل کر کے پھر لکھوائیں گے ایسا جو مٹے گا بھی نہیں. کہ صاحب اب لڑکا لڑکی سے کہا میں تمہارا نام اپنے سینے پر لکھ کے رکھوں گا, وہ کہے گا میں آپ کا نام اپنے سینے پر لکھ کے رکھوں گا, وہ کہتا ہے نہیں صاحب سینے پہ کیا تم میرا نام اپنی اپنے نام سینوں پر لکھوانا یہ فیشن. صاحب فیشن ہے کیا بیوٹی پارلر جانا ہے, پر آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے, آپ اپنی بیٹی کو اللہ نے اس کو حسن دیا ہے اس کو کیا پھول بنائیں گے آپ, اس پھول بنانے سے بڑے آپ کے شوہر کے زیادہ پسندیدہ ہوگی. آپ اس شوہر نے اس لڑکی کو جب دیکھا ہے اس وقت اس کو پسند کیا ہے, ان پھولوں کے انتظار میں نہیں ہے وہ. اب ہم نے بھیجا صاحب بیٹی کو, ایک دفعہ یہاں سری نگر سے ایک لڑکی کو بھیجا گیا یہاں سے بمبئی, جی وہاں بیوٹی پارلر سے نکل کر کے وہ جہاز میں بیٹھی, وہاں سے پہنچ کے دلی آئی اور کہا ہلوا بھی نہیں ہونا خراب ہو جائے گا. اب بیچاری کو پنجرے میں بند ہے, اور اس کے بعد پھر دلی سے جب یہ پہنچی وہ تھک کر کے بڑا حال ہے اس کا. ٹھیک, وہاں اس کو زیادہ کھانے بھی نہیں دیا کیونکہ ہونٹ خراب ہو جائیں گے. اب وہ بیچاری بھوکی بھی ہے پیاسی بھی ہے تھک بھی گئی, جہاز لوگ سمجھتے ہیں جہاز میں بڑا مزہ آتا ہے, وہاں تو بہت زیادہ بھی تھکتا ہے کیونکہ روڈ پر چلنے سے دائیں بائیں دیکھتا ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں دائیں بائیں, اسے وہاں تھکتا زیادہ ہے. تو جب وہ یہاں پہنچی, یہاں پہنچتے پہنچتے وہ بیچاری اتنی بے حال ہو گئی کہ جس دن وہ دلہن بن کر کے گئی تو اگلے دن شوہر نے کہا تھا فلحال اب تک سے یہ بھی ذرا ٹھیک ہے پانچ سو روپئے اور وہاں 1.5 لاکھ روپے دے کر کے آئے. کون صاحب بیوٹی پارلر کیا ہے فیشن. فیشنوں کے معنی یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو قید میں ڈال دیا, اب میں زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار نہیں سکتا, صاحب میں پابند ہوں دوسروں کے مطابق, ورنہ اگر میں ایسے کپڑے پہنوں گا لوگ کہیں گے بیکورڈ ہے, لہٰذا مجھے اپنے آپ کو فارورڈ بنانا ہے, چاہے مجھے ایسے کپڑے پہننے پڑے جس سے میں سردی میں ٹھنڈا جاؤں. یہاں کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سردیاں ہیں مگر نہیں صاحب لڑکیوں کو لہنگا پہنانا ہے. اب بھائی لہنگا تو آپ کے موسم کے بھی مطابق نہیں ہے مگر پہنانا کیونکہ فیشن ہے. تو فیشن لائے اسلام یہ کہتا ہے اب اچھے سے اچھے کپڑے پہنو مگر اپنی تہذیب بچا کر, اچھے سے اچھا بدن کو سجاؤ مگر اپنی تہذیب کے دائرے میں رہ کر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ اپنے ساتھ رکھتے تھے, کنگھا اپنے ساتھ رکھتے تھے, تیل اپنے ساتھ رکھتے تھے, سرما اپنے ساتھ رکھتے تھے, صفائی کا سارا اہتمام کرتے تھے. جتنا اسلام نے صفائی کا حکم دیا اتنا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عطر بہت استعمال کرو, دنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں عطر کا وہ تصور نہیں جو اسلام نے دیا, یعنی ہماری باڈی سے دوسرے کو بدبو نہ آئے. حب الیکم من دنیاکم ثلاث, مجھے اس دنیا میں سے تین چیزیں بہت پسند ہیں, ان میں سے ایک عطر ہے کہ میرے جسم سے دوسرے کو بدبو نہ آئے. مسواک کرنے کا بار بار اس لیے حکم دیا تمہارے منہ سے دوسرے کو بدبو نہ آئے, اور دوسرے میں سب سے زیادہ نزدیک انسان کی کون ہوتا ہے, اس کی بیوی ہوتی ہے. تو خام سونے کے بعد مسواک کرو, تمہارے منہ کی بدبو سے تمہاری بیوی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حدیثوں میں موجود ہے کیا تو عورتوں کو کہا گیا جائے تو مینسز کا غسل کرو, پہلے آج کے زمانے کہتا ہے پانی میں ڈیٹول ڈالو, یہ تو آج کے لوگوں کے تصور ہے, حضور نے 1400 سال پہلے جب بیان فرمایا تھا جب مینسز کا غسل کرو گے تو کہ تمہارے بدن کے اندر بدبو آ گئی ہوگی، پانی کے اندر محلب ڈالو، محلب ایک خوشبو ہوتا تھا اور وہ خوشبو پانی میں ملایا جاتا، اس کے بعد اسے غسل کرتے تھے تو بدن میں خوشبو آتی، بدن میں خوشبو، کیونکہ حضور کے زمانے میں مسواک تھا، یہ صابن نہیں تھا، تو اس خوشبودار پانی سے جب غسل کیا جائے گا اس کے بعد آپ خود سونگیں گے تو خوشبو آئے گی، جیسے خوشبودار صابن سے جب آپ نہائیں گے تو آپ جب خود ہی سونگیں گے تو خوشبو آئے گی، صابنوں کے اندر خوشبو ملائی اس لیے جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے باڈی کے اندر بعد میں خوشبو آئے، یہ سارے آج کے تصورات ہیں ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کیے، عطر لگانے کا تصور، اس لیے فیشن، کپڑوں کا فیشن، گاڑیوں کا فیشن، جس کی ضرورت نہیں اس کو بطور فیشن کے اپنانا، جب ضرورت ہوگی تو اسلام اجازت دیتا ہے اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو اسلام کہتا ہے نقصان مت کرو اپنا، ایک آدمی کو پیسہ مل گیا اس نے کہا جناب مجھے اب مکان بنانا ہے، تو ساتھ 2 کنال زمین ڈھونڈ رہا ہے، وہ بڑی مشکل سے کسی جگہ 2 کنال زمین مل گئی، اور اس کے بعد جب 2 کنال زمین خریدی 80 لاکھ روپے کی، چاہے 40-50 لاکھ روپے کی ایک کنال ہوگی، 80 لاکھ روپے کی زمین، ادھر سے کاروبار ڈاؤن ہو گیا، زمین وہاں پڑی ہوئی ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، کرائے کا مکان رہا، کیوں آپ نے اتنی زمین خریدی؟ کہنے لگا میں سوچا اثر پر اللہ نشان بنا، تو اچھا لان بنا تھا، 10 مرلے میں مکان بنانا ہے، 1.5 کنال زمین اس کا لان رہے گا، اس کے بعد کاروبار ڈاؤن ہو گیا، وہ زمین وہیں پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں اب اس کو بیچتے ہیں ہم، مگر اس کا وہ ریٹ ڈاؤن ہو گیا یا کچھ اور پنگا ہو گیا، وہاں پر فیشنوں کی بنیاد پر زندگی نہیں گزاری جاتی، حقیقتوں کی بنیاد پر زندگی گزاری جاتی، سہولت کی ساری چیزیں مہیا کیجیے مگر دکھلاوے کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے پیسے کو جب خرچ کرنا ہو تو اسے غور کرنا چاہیے، جس چیز پر یہ میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں اس کی ضرورت ہے یا یہ صرف شوق ہے، اگر ضرورت ہے تو ضرور خریدیں، مثلا ایک آدمی ہے گاڑی میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، چاہتا ہے آرام دہ گاڑی تاکہ اس کی کمر کی تکلیف نہ ہو، آرام دہ گاڑی ضرور خریدے، لیکن ایک آدمی ہے وہ نہیں، میں اس میں بھی ویسا ہی ہوں اس میں بھی ویسا ہی ہوں، لیکن نئی گاڑی خریدوں گی کیونکہ لوگ کہیں گے ابھی شنکی ہیں سیکنڈ ہینڈ ورژن، لہٰذا لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نئی فریش نئے ماڈل کی گاڑی خریدوں گا، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے، ذرا سا فرق، سوئچ یہاں لگ گیا تو جائز ہو گیا، سوئچ وہاں لگ گیا تو ناجائز ہو گیا، اس طرح سے اسلام کی تشریح آج کے عہد کے مطابق، آج کے حالات کے مطابق، آج کے علماء کی ذمہ داری بھی ہے، اور مسلمانوں کو بھی ذہن کھلا رکھنا چاہیے، یورپ کے آئینے، یورپ کا شیشہ لگا کر کے اور نیا ماڈرن دور سامنے باندھ کر کے پھر جب اسلام کو پڑھیں گے تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ جو یورپ کی زندگی سے سوٹ کرتا ہوگا وہ اسلام تو ہمیں پسند ہے اور جو اسے ہمیں کاٹے گا نہیں، تو فیشن کے آئینے میں رہ کر کے اسلام کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ سمجھنے کی، اور جب ہم ایسا کریں گے تو اس کا پھر اسلام تک نہیں پہنچیں گے، وہ اسلام کے علاوہ کہیں اور پہنچیں گے، مہر کے علاوہ جو چیزیں لڑکی کو دی جاتی ہیں اسلام کی روح سے ان کے متعلق کیا حکم ہے، مہر کے علاوہ جو چیزیں لڑکی کو دی جاتی ہیں وہ گفٹس ہیں، گفٹ ہدیہ، اور ہدیہ دے کر کے واپس لینے کی بالکل اجازت نہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہدیہ دے کر پھر واپس لینا ایسا ہی ہے جیسے کتا قے کرتا ہے پھر واپس آنا، بخاری میں حدیث ہے، اور اگر کسی انسان کو دی ہوئی چیز واپس لینی ہے تو دیتے وقت کلیئر بتا دیجئے کہ صاحب یہ ہم نے آپ کو دی ہے، بار آپ ذہن میں رکھیں آئندہ ہمیں ضرورت پڑے گی ہم یہ چیز واپس لے لیں گے، تو جب دیتے وقت یہ چیز کلیئر کریں گے تب آپ واپس لے سکتے ہیں، اور اگر دیتے وقت کلیئر نہیں کیا تو وہ گفٹ مانا جائے گا، واپس لے نہیں سکتے، اور اگر لے لیا گیا کسی نے کسی طرح سے تو جائز رہے گا نہیں، دینی مدارس میں دنیاوی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی؟ کیونکہ ان کی اشد ضرورت ہے، ہر طرف سے کرپشن یا رشوت خوری پھیلی ہوئی ہے، کیا اس دور میں ضروری نہیں کہ ہمارے پاس ایسے ڈاکٹر انجینئر وغیرہ ہوں جو قرآن کے حافظ عالم ہونے کے ساتھ میدانوں میں کام کریں؟ یہ بات بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ دینی مدارس میں دنیاوی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی، اس میں کنفیوژن بھی ہیں اور بعضے بحث بھی کرتے ہیں، بعضے اعتراض بھی کرتے ہیں، مگر میرے بھائیو ذرا سا ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم کسی انجینئرنگ کالج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لا کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیا ہم کسی لا کالج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ انجینئرنگ کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیا ہم انجینئر یونیورسٹی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صاحب آپ میتھ آپ جو ہے وہ لاکھ بھی لا بھی پڑھائیے؟ کیا ہم انجینئر کالج سے مطالبہ کرتے ہیں لٹریچر کیوں نہیں پڑھاتے؟ پھر نہیں، انجینئر کالج انجینئرنگ پڑھانے کے لیے، میڈیکل کالج میڈیکل پڑھانے کے لیے، لا کالج لا پڑھانے کے لیے،
لٹریچر کا ڈپارٹمنٹ لٹریچر پڑھانے کے لیے، فارسی کا ڈپارٹمنٹ فارسی پڑھانے کے لیے، اس سے ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ شیکسپیئر کیوں نہیں پڑھاتے. ٹھیک اسی طرح سے دینی مدرسے والوں نے مدرسہ قائم کیا، ہم اس کو ہم تم کو اسلام کا عالم بنا کر دیں گے. اب ہم کہیں گے نہیں صاحب، اب ہم میڈیکل کالج بھی لائیے، اسی میں انجینئرنگ کالج بھی لائیے، اسی میں یہ بھی لائیے. وہاں کا وہ بیچارہ تھا، دنیا کا کوئی انسان ایسا اس وقت نہیں ہے جو بیک وقت ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے اور مکمل عالم بھی بنے. یہ تعلیمی سسٹم اس وقت ایسا ہے، اگر آپ نے میڈیکل لائن لے لی تو باقی تمام لائنوں سے کٹ گئے آپ، اور اگر آپ نے لٹریچر لے لیا تو باقی تمام لائنوں سے کٹ ہے، آپ کسی ایک ہی لائن کو لے سکتے ہیں. آج کا دور صرف ایک ہی شعبے میں اسپیشلسٹ بننے کا دور ہے، ہر شعبے کا آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. آج کا دور وہ ہے جس دور میں آپ کھٹ سے یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ کسی اور ڈاکٹر کو. اس وقت ہارٹ کے ڈاکٹر کو جا کر کہیں گے جہاں میں سپیشل میں بند کیا تو بولے سشیا دماغ تھی تشریح بتا، میں ہارٹ کا ڈاکٹر ہوں. کل کا ایسا اس کو ڈاکٹر یوں تھا، وہ ڈاکٹر ٹیکنیشین ہے، تو بولے یہ سیکنڈ ڈاکٹر کے پاس جاؤں. گویا شعبے تقسیم ہو گئے ہیں زندگی کے. اسی طرح سے جب ہم اسلامی اولند علماء کا فقدان ہے ہی نہیں علماء، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں جس نماز پڑھنا ہے اس کو عالم، ایسا نہیں ہے. اس طرح سے ڈاکٹر بننے کے لیے 16-20 سال اپنی جوانی کھپانی پڑتی ہے تب کبھی ڈاکٹر بنتا ہے، اسی طرح سے عالم بننے کے لیے 16-20 سال کھپانے پڑتے ہیں تب کبھی عالم بنتا ہے. ہم نے سمجھا یہ مسکران تو فارون سو یا سو مولی سر، کوئی عالم ایسا نہیں ہے. وہ تو پہلے سارا عربی گرامر پڑھنا پڑتا ہے، 14 علم پڑھنے کے بعد پھر کہیں قرآن و حدیث پڑھنے کی اجازت ہے، اس سے پہلے نہیں. یہ تھوڑا ہی وقت قرآن کا ترجمہ دے کر ہم نے ترجمہ سنایا آپ کو، ہم بن گئے مفسر قرآن، ایسا نہیں ہے. سارا عربی گرامر جس میں الگ الگ شعبے ہیں وہ سارا کنٹرول میں آ جانا چاہیے. علم نحو، علم صرف، علم اشتقاق، علم لغت، علم معانی، علم بیان، علم بدی، علم بلاغت. اس کے بعد پھر آگے یہ تو وہ علم ہے جو صرف ابھی تیار کیا ہم نے قرآن و حدیث تک پہنچنے کے لیے، ان کا ابھی یہ تو اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد آگے چل کر کے پھر علم حدیث، علم حدیث کے اندر خود الگ الگ شعبے ہیں، پھر علم تفسیر اس کے اپنے الگ شعبے ہیں، پھر علم فقہ اس کے الگ الگ شعبے ہیں، اس کے بعد پھر علم تصوف اس کے الگ الگ شعبے ہیں، ایرانی تصوف، یونانی تصوف، رومی تصوف، یوگی تصوف، اسلامی تصوف. پھر اسلامی تصوف میں مبادیات الگ ہیں، منتحیات الگ ہیں، پھر مکاشفات الگ ہیں، جنگل ہے ہر علم جنگل. ایک جب سائنس شروع ہوئی تو سائنس ایک علم تھا، ذرا سا آگے چلے تو چار بن گئے، کیمسٹری فزکس، اس کے بعد ذرا آگے چلے تو ہر ایک الگ. اب تھا کیمسٹری تھے تو بایو کیمسٹری، بایو کیمسٹری میں ایک نام اور نکل گئی ادھر سے. دور علم کے پھیلاؤ کا ہے، اس علم کے پھیلاؤ کے دور میں ہم کیا کہتے ہیں، ایک زمانے میں صحافت کو علم تھا ہی نہیں. آج دیکھیے صحافت کے کتنے شعبے ہیں، جیسا الیکٹرانک صحافت الگ ہے، پرنٹ صحافت الگ ہے، اس کی صحافت. اسی طرح سے جو لوگ علم دین پڑھ رہے ہیں ہمیں کہنا چاہیے صاحب سنیے، ڈاکٹر ہمارے پاس بہت ہیں، آپ ڈاکٹری واٹری میں ٹانگ مت اڑاؤ، انجینئر ہمارے پاس بہت ہیں، انجینئر میں ٹانگ مت پڑھانا، ہمارے پاس لائر بہت اچھے ہیں، آپ ہم کو اچھے عالم بن کر کے آ جاؤ، کیونکہ ہمیں جیسے اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے پختہ عالم کی ضرورت ہے. آپ جب اچھے عالم بن کر کے آؤ گے، جب میں بیمار ہو جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، مجھے دین چاہیے آپ سے لوں گا. اگر آپ آدھی ٹانگ تو میڈیکل میں، آدھی ٹانگ علم دین میں، نہ مکمل عالم نہ مکمل ڈاکٹر. اس وقت تو ڈاکٹروں کا حال مجھے معاف فرمائیں، ڈاکٹروں کا حال میڈیکل کالج سے نکل کر آیا اور بیچارہ ابھی بازے ڈاکٹروں کے دوائیاں بھی یاد نہیں ہیں. تو اس وقت میڈیکل اتنے شعبے وسیع ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ مطالبہ کرنا کہ مدرسے والے اپنی اس تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی جوڑیں، بظاہر بڑا حسین ہے مگر اندر سے خطرناک ہے. خطرناک کیا ہے، وہ جو 1% سے بھی کم تعداد دینی تعلیم پڑھنے کے لیے تیار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر امت کو ویسے بھی علماء ملنے رہے ہیں، آگے چل کر وہ علماء بھی نہیں ملے. سیدھی بات ہے، مجھے یاد ہے جب میں دین پڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا تو میرے کچھ ٹیچرز کہہ رہے تھے یہ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا ڈاکٹر بنے گا. ایک کہہ رہا تھا یار ڈاکٹر واٹر کیا ہم کو ضرورت ہے، یہ بہت اچھا ماسٹر بنے گا، اس کو یہیں پڑھائیں گے. ایک کہنے لگا نہیں صاحب اس کو دینی تعلیم پڑھنے کے لیے. تو یہ کشمکش چلتی رہی بہت دنوں تک، آخر میں والد صاحب نے کہا اچھا ڈاکٹر بھی یہاں بہت ملیں گے، ماسٹر تو ہیں ہی بہت سارے، تم فی الحال دین پڑھو، دیکھتے ہیں بعد میں کیا ہوگا. غرض یہ کہ میں سمجھ، اگر اس وقت میں نے ایک طرح سے میڈیکل، کیا میڈیکل پڑھنے والا اس میڈیکل کی تعلیم میں کسی اور چیز کو چلا سکے گا؟ کرنے وہ تو کسی اور چیز کو ساتھ نہیں آنے دے گا. میڈیکل کہتا ہے اپنا سارا مجھے دے دو، تمہاری راتیں، تمہارے دن، سب کچھ، تب ہو سکتا ہے تمہیں میڈیکل کا کچھ. جو میڈیکل پڑھنے والے لڑکے ہیں ان سے پوچھئے کیسے رات رات بھر جاگنا پڑتا 2-2 بجے تک، اور اس کے بعد تب بنتا ہے وہ کسی نہ کسی درجے کا ڈاکٹر, اور اس کے بعد سالہ سال کے تجربات کے بعد پھر کسی ان چکن سے بال بچواتا ہوں. ایسے ہی علم دین چاہتا ہے 24 گھنٹے ہمیں, اس میں بیچ میں کچھ اور نہیں آنا چاہیے. میڈیکل کہتا ہے 24 گھنٹے ہمیں دو, لا پڑھنے والا کہتا ہے صاحب باپ کہتا ہے 24 گھنٹے مجھے دو. اب ہم کہتے ہیں یہ مولوی یہ جو عالم ہے یہ علم دین بھی مکمل پڑھے, قرآن بھی مکمل پڑھے, حدیث بھی مکمل پڑھے, تفسیر بھی مکمل پڑھے, تصوف بھی, سیرت بھی, ادب بھی, لٹریچر بھی, گرامر بھی, یہ سارا, اور ساتھ میں ڈاکٹر بھی بنے. نہیں ہو سکتا. اس لیے تقسیم کار کا اصول ہے کہ ایک سوسائٹی کو اچھا عالم بھی چاہیے, اچھا ڈاکٹر چاہیے, اچھا انجینئر چاہیے, اچھا اکاؤنٹس کا ماہر چاہیے, اچھا ہر چیز اچھی چاہیے, معیاری. بس ایسے ہی مدرسے والوں سے کہنا چاہیے کہ صاحب ہم اپنا میڈیکل کالج چلا رہے ہیں, پرائیویٹ بھی چلا رہے ہیں, گورنمنٹ بھی چلا رہی ہے, انجینئر کالج پرائیویٹ بھی چل رہے ہیں, پرائیویٹ بھی چل رہے ہیں, آپ ہم کو اچھا عالم دے دو, اس میں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اچھے عالم ہمیں چاہیے. اور مدرسے والے کوالٹی کے ساتھ اچھے سے اچھے عالم مہیا کریں. وہ کیسے کریں گے کہ صاحب آپ اچھے لڑکے ان کو دے دو, وہ وہاں سے اچھے عالم تیار کر کے دیں گے. جب وہ بس تیسرے کلاس میں جو کسی کا ہوتا ہے ان کو انتظار تھا تو وہ دیکھی بات بس بس, تو جو جس نے پورا محلہ پریشان کر دیا تھا اس کو بھیج دیا, کیا دل کر ادی اس کرا اللہ اللہ بھی کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک, اس کو ہم عالم بنا کر جب لائیں گے تو وہ ویسا عالم نہیں بن سکتا جیسا امت کو چاہیے. تقسیم کار کا اصول اس میں اور زیادہ, جس وقت انگریز دور تھا اور انگریزوں نے پورے ہندوستان میں اسلام کو مٹانے کا پورا پلان بنایا تھا, اور اس پلان میں ایک پلان یہ تھا ہم ایسا نظام تعلیم یہاں شروع کریں گے جس نظام تعلیم سے گزرنے والا آگے چل کر کے کیا کہے گا, کیسا آگے چل کر کے کہے, اس کا ذہن ہوگا یورپین اور باڈی ہوگی ہندوستانی, یہاں کی برصغیر کی باڈی یہاں کی ہوگی, ذہن یورپ کا ہوگا. اس لیے آج کے بے شمار وہ مسلمان جو اسلام کے خلاف ویسا ہی قلم چلاتے ہیں جیسے یورپ کے دشمنان اسلام چلاتے ہیں, یہ مسلمان سوسائٹی سے اٹھ کر کے پھر اسلام کے خلاف قلم چلاتے ہیں اور اسلام کو ہی گالیاں دیتے ہیں, اسلامی اداروں کو ہی برا بلا کہتے ہیں, اسلام کو ہی کہتے ہیں یہ بیک ورڈ ہے, بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں مسلمانوں کی تنزل کی وجہ ہی اسلام ہے. وہ سوال یہ اسی نظام تعلیم کے نتیجے میں نکل کر آنے والا. اس وقت مسلمانوں نے سوچا ہمیں اپنا نظام تعلیم کھڑا کرنا ہے, تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے, میں دو نام نمایا, ایک سر سید احمد خان اور دوسرے مولانا قاسم نانوتوی. یہ دونوں ایک ہی زمانے میں دلی میں پڑھتے ہیں, دونوں کی دوستی بھی آپس میں تھی, دونوں دہلی کے رہنے والے تو نہیں, سر سید دہلی کے رہنے والے تھے, مولانا قاسم نانوتوی ایک گاؤں ہے گاؤں تھا اس وقت, وہ نانوتا وہاں کے رہنے والے تھے, وہ دلی میں پڑھتے تھے. استاد ان کے استاد کا نام تھا مفتی صدر الدین آزوردہ اور وہ کشمیری تھے, تو مفتی صدر الدین آزوردہ ان کے استاد ہیں وہ کشمیری تھے, ایک استاد وہ بھی تھے. ٹھیک, مرزا غالب کا دور ہے تو شاعری بھی چل رہی ہے, اردو ادب کا دور بھی ہے. اس وقت یہ دونوں تیار ہو گئے تو سر سید نے کہا میں تعلیمی سسٹم کھڑا کروں گا, مولانا قاسم نانوتوی نے کہا میں بھی کھڑا کروں گا. سر سید نے کہا میں ایک ایسا تعلیمی سسٹم کھڑا کروں گا کہ وہ کہتے تھے میرے دائیں ہاتھ میں قرآن, بائیں ہاتھ میں سائنس, سر پر کلمہ طیبہ کا تاج ہوگا. اور علی گڑھ یونیورسٹی شروع کی, نام رکھا مدرسۃ العلوم. علی گڑھ یونیورسٹی کا اصل نام مدرسۃ العلوم ہے. اس کے بعد ذرا سا اور آگے چلا تو اس کا نام چینج کر کے کہا گیا اینگلو عربک اورینٹل کالج علی گڑھ, اور تھوڑا سا اور آگے چلا تو پھر اس کا نام رکھا گیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. علی گڑھ پہلے بھی لایا گیا, بعد میں بھی لایا گیا. انہوں نے کہا صاحب ہم اسلام بھی ساتھ چلائیں گے اور عصری علوم بھی ساتھ چلائیں گے. مولانا قاسم نانوتوی نے کہا یہ دو سوکنے ہیں, یہ کچھ دیر آگے چلیں گے پھر دونوں الگ الگ ہو جائیں گے, اور یہ سوکن اس پر آ گئی تو اس کو دبا دے گی, وہ سوکن اس پر غالب آ گئی تو اس کو دبا دے گی. میں تو ایک ہی کو لے کر چلتا ہوں کہ صاحب میں امت کو اچھے عالم مہیا کر کے دوں گا. سر سید نے کہا نہیں نہیں, ہم تو ایسا سسٹم بنائیں گے, ایک شخص بیک وقت شاندار سکالر ہوگا, شاندار ادیب ہوگا, شاندار شاعر ہوگا, شاندار عالم ہوگا, بہترین ڈاکٹر ہوگا, بہترین سیاستدان ہوگا بیک وقت. مولانا نے کہا ٹھیک ہے کر کے دیکھیے. چنانچہ سر سید جب تک زندہ رہے تب تک علی گڑھ یونیورسٹی میں دینی تعلیم کا دینی مزاج رہا, کیونکہ سر سید کی ساری ٹیم دیندار تھی, اور ایسی دیندار آج کے علماء کے اندر بھی ایسی دینداری نہیں ہے. میں مثال بتاتا ہوں, علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, اس کا نام تھا نواب محسن الملک, اس نے آکسفورڈ سے ڈی لٹ کی ڈگری کی تھی, پی ایچ ڈی کے بعد ڈی لٹ, آکسفورڈ سے ڈی لٹ کی ڈگری کر کے آیا تھا, اور وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے. یہ ایڈ لینے کے لیے لارڈ کے پاس پہنچا ہے. لارڈ جو اس زمانے میں ملک کے سربراہ ہوا کرتے تھے انگریزوں کی طرف سے, ان کے پاس ان کو ایڈ لینے کے لیے جانا ہے, گرانٹ منظور کرانی ہے یونیورسٹی کے لیے, اور ٹائم انہوں نے دیا ہے شام کا. تو جب وہاں پہنچے ہیں تو باہر لان میں انتظار کرتے رہے, لارڈ اندر بیٹھا وہ آیا نہیں, تو اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ لام نہ جا کر انہوں نے مغرب کی نماز اسٹارٹ کی، ان کے ساتھ وہ تھا سٹری بھی تھا، سٹری نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ یہیں کا پڑا ہوا تھا، اتنے میں لارڈ اندر سے آ گیا، اس نے دیکھا یہ بیچارہ کوئی داڑھی والا، اتنی بڑی داڑھی جیسے سر سید کی داڑھی آپ نے دیکھی ہوگی، سر سید کی جیسی داڑھی ہے ویسی داڑھی اس کی پوری ٹیم کی تھی، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، نواب آفتاب احمد خان، مولانا سمیع اللہ، علامہ شبلی نعمانی، اس پوری ٹیم میں ایک تھا داڑھی صاحب پروفیسر ارنلڈ، ارنلڈ ڈاکٹر اقبال کا استاد تھا، باقی ساری ٹیم جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے اور اتنے چوڑے کوتے، یعنی وہ سب کے سب علماء لگتے تھے اور رومی ٹوپیاں پہنتے تھے، بالکل علی کا سر سید کی تصویر ہر جگہ نظر آتی تھی، جب تک جب لارڈ آیا تو سٹری نے کہا جناب یہ کچھ پرانے ٹائپ کا بلّہ قسم کا آدمی ہے، آپ معاف کریں، آپ کو شاید فیل ہو، آپ شاید آپ کو برا لگے گا یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے، تو لارڈ نے اس کو بھی دیکھا اس کو بھی دیکھا، بہت دیر کے بعد جو نواب محسن الملک نماز ختم کر کے آگے ہینڈ شیک کیا، تو اس کے بعد پھر لارڈ نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا جی، کیوں، کہنے لگا آپ کے ساتھ ہیں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا میں، مگر مجھے بہت افسوس ہوا، میں کہا کیوں، کہنے لگا مجھے دل خوش ہو گیا کہ آپ نے یہاں نماز پڑھی، خدا کو آج سجدہ یہاں ہو گیا، اور یہ بیچارہ انسلٹ محسوس کر رہا تھا اس نے نماز کیوں پڑھی، وہ ذہنیت کیا ہے اور نواب صاحب کی ذہنیت کیا ہے، جب تک سر سید ٹیم رہی علی گڑھ یونیورسٹی میں دینی ماحول رہا، اور آگے جو ہے سر سید کی ٹیم ختم ہو گئی، آگے دینی تعلیم مٹتے مٹتے وہاں پہنچ گئی کہ اسلامیات پڑھانے والے اتھیسٹ ہوا کرتے، ٹھیک، مولانا قاسم نانوتوی کی رائے صحیح نکل گئی، کیا کہ صاحب یہ دونوں بہنیں ساتھ چلیں گے، کچھ دیر چلیں گے ایک دب جائے گا دوسرا آگے نکالے گا، انہوں نے دیوبند کا ہمارے ساتھ آئے گا کہ ہم خالص دین پڑھائیں گے، ہم کہیں گے صاحب سنو تمہیں آگے چل کر کوئی جواب ملنے والا نہیں، تمہیں آگے چل کر ملازمت بھی نہیں کرنی ہے، تمہیں آگے چل کر پھاقے لگیں گے، مگر تم دین پڑھ کر کے مسلمانوں کی دین کی حفاظت کرنا، چنانچہ نتیجہ یہ ہوا بر صغیر کی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے مفسر پیدا ہوئے پورے عرب میں پیدا نہیں ہو سکے، بر صغیر کی تاریخ میں جیسے بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے پورے عرب اس زمانے میں پیدا نہیں کر سکے، وجہ یہی کہ ایک ایسی تعلیم ہم بنائیں گے جس کا آگے چل کر کے تمہیں کچھ نہیں ملنا، مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب پڑھ کر کے فارغ ہوئے اور وہ حدیث پڑھاتے تھے تو لاہور یونیورسٹی میں ڈاکٹر اقبال کی طرف سے مطالبہ آیا لاہور یونیورسٹی میں آ جائیے آپ پروفیسر بنائیں گے، تو مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری 70 روپے تنخواہ ہے اور وہاں مجھے 500 روپے تنخواہ ملے گی اور ساتھ میں بہت بڑی کوٹھی ملے گی اور گاڑی ملے گی، لیکن ظاہر ہے اگر مولانا انور شاہ صاحب پنجاب یونیورسٹی میں گئے ہوتے تو آج یہ گمنام پروفیسر کے نام سے ختم ہو چکے ہوتے، یہ کہتے اپنے زمانے میں کوئی بڑا زبردست پروفیسر تھا اور وہ مر چکا ہے، اس کے شاگرد جو ہیں وہ شاگرد اپنے زمانے کے بڑے بڑے سکالر بنے اور مر گئے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی دیوبند میں رہے اور وہ محدث پیدا کر دی کہ پورے عالم میں ایسے محدث کہیں گے، کشمیر کی پچھلے 100 سال کی تاریخ میں یہاں کی جو سب سے بہترین پختہ عالم مانا گیا وہ مولانا یوسف شاہ صاحب تھے، شاگرد تھے مولانا انور شاہ صاحب، دوسرے جو بہت مضبوط عالم مانے گئے یہاں کے وہ مولانا میرا شاہ صاحب تھے، شاگرد تھے مولانا انور شاہ صاحب، تو مولانا انور شاہ صاحب کہتے ہیں چٹائی پر بیٹھ کر کے جو لوگ تیار ہو جائیں گے وہاں کالج میں وہ تیار نہیں کر سکوں گا، وہاں تو میں لیکچر دوں گا، لڑکے بنے یا نہ بنے وہ لیکچر لیں گے آگے چل کے ملازم بن جائیں گے، ہماری محنت گئی، چنانچہ پورے بر صغیر میں جتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں سب مولانا انور شاہ صاحب کی شاگرد، پوری نرسری لگائی انہوں نے، غرض اسلامی مصر سے علامہ رشید رضا مصری آئے تھے جو اپنے زمانے میں عرب کے سب سے بڑے چوٹی کے عالم تھے، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ کے صاحب جب عرب کے لوگ سوئے ہوئے تھے اس وقت جہاں کے لوگوں نے علم حدیث کو پڑھا اور پڑھایا علم حدیث محفوظ رہا، اگر انہوں نے نہ پڑھا ہوتا تو علم حدیث دنیا سے ختم ہو چکا ہوتا، تو خیر مدرسوں کا گول جو ہے وہ کیا ہے، ہم اچھے عالم، اچھا مفسر، اچھا محدث، اچھا فقیہ، مسائل کو جاننے والا، چنانچہ ہم لوگوں کو بارہا تجربہ ہوا مسئلہ سامنے آتا ہے اگر میڈیکل سے جڑا ہوا ہوتا ہے ہم ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں پوری ڈیٹیل ہمیں بتائیے اس کے بعد ہم مسئلے کا فیصلہ نکالیں گے، تو وہ بتاتے ہیں پوری ڈیٹیل اور یہاں سے ہم اسلامی اصول کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، بزنس سے متعلق مسئلہ ہوتا ہے تو جتنوں بزنس کے جو ماہرین ہیں ان سے رائے لیتے ہیں ان سے سارا سسٹم سمجھتے ہیں اس کے بعد اسلام کے اصول کے مطابق، اگر ہم بزنس مینجمنٹ پڑھا ہوتا تو اسلام کہاں پڑھ سکیں گے، اس لیے مدرسوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ صاحب وہ اصلی تعلیم شروع کریں، البتہ ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے اور وہ یہ بالکل صحیح لکھ رہا ہے کوئی، کیا کہہ لگا صاحب ہمارا سارا سماج کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، اب ایک ہی سہارا ہے مدرسے سے گزر کر اگر کوئی آئے گا تو شاید وہ کرپٹ نہیں ہوگا، یہ ہے وہ پیاس، یقیناً یہ بات صحیح ہے۔ دراصل ہماری نظامی تعلیم سے گزر کر آنے والا شخص کرپشن سیکھ، وہ تو کرپشن کا ارادہ کر کے آتا ہے اور طے کر کے آتا ہے میں پورے سمر سے ساری پیسے ساری دولت سمیٹوں گا، کیونکہ میرے باپ نے ڈونیشن میں اتنا پیسہ دیا ہے، میرے باپ نے رشوت کے لیے اتنا پیسہ دیا ہے، مجھے تو سماج سے کھینچنا ہے پیسہ، اس لیے وہ پلان بنا کر کے آتا ہے مجھے سماج سے۔ یہ یہیں اس نظام تعلیم کو چینج کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر وہاں کرپشن سے بچنے والے یا کرپشن سے نفرت کرنے والے افسر مل سکیں گے، ورنہ صورتحال یہ ہے اوپر سے لے کر سب سے ٹاپ سے لے کر کے نیچے کے چپراسی تک سب ایک ہی لائن کے، یہ ایک ہی منزل کے سارے سفر۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ صاحب مدرسوں میں وہ مروجہ تعلیم داخل کی جائے، پھر مدرسوں کے ذریعے جو ڈاکٹر آئیں گے وہ ڈاکٹر آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور کب آئیں گے، تب تک مدرسوں کا اپنا سارا تعلیمی نظام ختم ہو چکا ہوگا۔ ہندوستان کی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے وہاں کے مدرسوں کو ایڈ دے گی، اور ایڈ دینے کے بعد پھر اپنا نصابی تعلیم ملائے گی، مدرسہ والا کہتا ہے ہمیں نہیں، نہ آپ کی ایڈ چاہیے نہ آپ کا تعلیم چاہیے، وہ جو کچھ ایڈ دینا ہے وہ مسلمانوں کے کالجوں میں لگاؤ، ان بےچارے نوجوانوں کو لگاؤ جو بے روزگار ہیں ان کو لگاؤ، ہم تو اپنا نظام چلا رہے ہیں، ہم اس مسلمانوں سے کہتے ہیں دے دو جی ایک ایک روپیہ اور اپنے بچے بھی دے دو، ہم ان بچوں کو دین پڑھائیں گے، تمہارا روپیہ تمہارے بچوں پر خرچ کریں گے اور ہم عالم مہیا کر کے دیتے ہیں، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، جیسا عالم امت کو چاہیے ویسا ہم دے رہے ہیں، ان کو محدث چاہیے ہم محدث تیار کر کے دیتے ہیں، ان کو مفتی چاہیے ہم مفتی تیار کر کے دیتے ہیں۔ کچھ کمزوریاں اس کے اندر ہوں گی، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے سے مال جو ہے وہ پکا نہیں آیا، کچا آیا تھا، اور کچا مال آیا تو یہاں سے مفتی تیار ہو گیا، کچا ہی ہم جیسے نااہل قسم کے ذہین لڑکے اگر آتے تو اعلیٰ درجے کا مفتی بنتا، جیسے ذہین لڑکا آئے گا تو اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر بنے گا، جب ڈل قسم کا آئے گا تو ڈل قسم کا ڈاکٹر بنے گا۔ یہاں میڈیکل کالج میں ایک جب ٹیسٹ لیتے تھے کہنے لگے جی میں صاف صاف محسوس کر رہا ہوں یہ لڑکا ڈاکٹر بننے کے قابل نہیں، لیکن اوپر سے مجھے فون آتا تھا یہ آپ کو لینا ضروری ہے، میں کہتا ہوں صاحب میں سلیکشن کرنا ہے تو آپ خود کرو، اگر میں کروں گا تو میری نظر میں تو یہ انفٹ، کہتا ہے صحیح وہ نہیں تکھا سشین آسان، کہتا میں بھی ٹک کرتا تھا، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو ڈل قسم کا ڈاکٹر قوم کو ملے گا یہ میرا جرم تو نہیں؟ اس مزید مصیبت یہ ہے جو قابل ڈاکٹر بنا وہ ایک دم فوراً باہر، جو قابل تیار ہوا وہ باہر، تو قوم یہاں اپنا سرمایہ دے کر کے جو ڈاکٹروں کو کھڑا کر رہی ہے، جو ہی زیادہ قابل بن گیا باہر اس کو ہاتھوں ہاتھ لینے والے ہیں اور یہاں اس بیچارے کو دھکے لگتے ہیں، اس لیے وہ فوراً باہر پہنچتا ہے، پہلے یہاں سے عرب، عرب سے آگے چل کر پھر یورپ، یورپ سے اور آگے چل کر کے پھر امریکہ، پھر وہاں کا وہ فخر کرتا ہے آپ کو مجھے گرین کارڈ ہے اب میں کہاں جاؤں گا، بیکورڈ کشمیر میں۔ حل اس کا اصل میں یہ نہیں ہے، حل یہ ہے کہ یہاں کے ساری تعلیمی سسٹم میں اخلاقیات، کرپشن کی خرابیاں، اس کے نقصانات اور دینیات داخل کی جائیں، تو اس کے بعد پھر وہ مسئلہ حل ہو سکے گا۔ کیا مسلمانوں کو جو دعوت دی جا رہی ہے اس کو دعوت کہہ سکتے ہیں یا اس کو اصلاح کا لفظ کہنا زیادہ بہتر ہے؟ یقیناً یہ بحث ہی غیر ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر کیے جانے والے کام کا نام آپ دعوت رکھیں، آپ اصلاح رکھیں، آپ کوئی اور رکھیں، اصل چیز کام ہے، اصل چیز لفظ نہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ مسلمان جس شعبے میں جو ہے وہ مسلمان صحیح بن جائے، چاہے آپ اصلاح کے نام پر اس پر محنت کریں، دعوت کے نام پر محنت کریں، کسی اور نام پر محنت کریں، مگر کریں۔ یہ بحث کے ساتھ اس کا نام دعوت ہے، اس کا نام اصلاح ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ لفظی بحث ہے، لفظی بحث ہے، اس لفظی بحث کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ الفاظ کے پیچ و خم میں الجھتے نہیں دانا، ڈاکٹر اقبال کا مشہور شعر ہے، الفاظ کے پیچ و خم میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب صدف سے ہے یا غور سے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، یا اللہ یہ جو میں نے اذان پڑھی یہ مکمل دعوت ہے، کن کے لیے ہے؟ یہ ظاہر مسلمانوں کے لیے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دعوت کے کام کو دعوت کہنا صحیح نہیں ہے، وہ اذان کے اندر پائے جانے والے اس لفظ کو جو دعوت کا لفظ ہے اور حضور سے ثابت ہے، اس کو کیا کریں؟ اصل میں دعوت کے سلسلے میں ہمارا کنسپشن صحیح نہیں ہے۔ وہ کیا؟ دعوت اپنے لیے بھی ہے، اپنے آپ کو دعوت دینا، بھائی صاحب یہ کل کو جہنم میں مت جانا، میں الگ ہوں، میری باڈی الگ ہے، میں الگ ہوں بھائی سے مسلمان، اور میری باڈی الگ ہے جس کو مجھے کھڑا کرنا ہے دین پر چلنے کے لیے، تو دعوت میں خود اپنی ذات پر دے رہا ہوں، نمبر ایک، دعوت مجھے اپنے گھر والوں پر، دعوت مجھے اپنے مسلمانوں پر، اور دعوت غیر مسلموں پر۔ دعوت کا نشانہ ساری انسانیت وہ اسلام سے باہر جو ہیں ان کے لیے دعوت ہے اسلام قبول کرنے کی، اور جو اسلام کے اندر ہیں ان کے لیے دعوت اسلام قبول کرنے کی نہیں، اسلام پر چلنے کی. یہ بھی دعوت اور یہ بھی دعوت ہے. ٹھیک ہے صاحب، یہاں پھوڑا نکلا. ایک ڈاکٹر نے کہا صاحب کیپسول کھائیے، اینٹی بایوٹک کھائیے. دوسرے نے اس پر پٹی لگائی. تیسرے نے کہا کچھ نہیں ہوگا، اس کو تو یہی کرنا پڑے گا. اس پورے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے پورے کو کہتے ہیں ٹریٹمنٹ، علاج. ٹھیک، ایک نے علاج کیا کیپسول کھلا کر، دوسرے نے علاج کیا پٹی لگا کر، تیسرے نے علاج کیا یہ کر کر. وہ کہے گا صاحب آپ نے جو پٹی لگائی وہ علاج نہیں، علاج تو میرا ہے جب میں نے اس کو چھری چلائی تھی. وہ کہے گا چھری چلانا تو ہے سرجری، علاج وہ ہے جو میں نے کیا تھا. کہہ لگا صاحب آپ کا علاج، آپ کا علاج اصل مقصد تھا یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. آپ کی پٹی نے بھی تھوڑا سا کام کیا، آپ کے کیپسولوں میں بھی، آپ کے اینٹی بایوٹک نے بھی، آپ کی سرجری نے بھی. اصل میں الفاظ کی بحث امت کے اندر نہیں، یہ تو جب امت اپنی یعنی ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے، اس کے کوئی غرض نہیں ہے یہ کشمیری بولتا ہے، یہ اردو بولتا ہے، یہ میری لینگویج سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے کسی نے کس طریقے سے اس تک اپنی بات پہنچائے گا، مگر یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. اسی طرح سے جب ذہن میں یہ بات ہو یہ بگڑے ہیں نوجوان ٹھیک ہو جائیں، کسی طرح سے ٹھیک ہو جائیں، یہ ڈرگس میں، یہ آوارگی میں، یہ فیشن میں، یہ لڑکیوں کے تعلقات میں، یہ زناکاری میں، یہ لواطت میں، یہ ماسٹربیشن میں، اور یہ نیٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی جوانی تباہ ہو رہی، کسی طرح سے نکل جانا چاہیے. کہتا ہے صاحب آپ کے کام کا نام ہم دعوت رکھیں یا اصلاح؟ کہ یار کچھ بھی نام مت رکھو مگر یہ سدھر جانا چاہیے. آج یہ کنویں میں گر گیا. کہہ لگا صاحب میں بعد میں نکالوں گا، آپ مجھے بتائیے مجھے کریڈٹ کیا دیں گے آپ. کہہ لگا بھائی پہلے نکالو نا اس کے، تب تو یہ مر جائے گا. کہہ لگا نہیں مجھے پہلے کریڈٹ بتائیے کیا دیں گے آپ، اس کے بعد میں اس کو نکالوں گا. آپ مجھے کیا کہیں گے آپ؟ آپ مجھے ریفارمر کہیں گے؟ آپ مجھے ہمدردی انسانیت کہیں گے؟ آپ مجھے کون سا ایوارڈ اعلان کریں گے؟ ہمدردی انسانیت والا ایوارڈ، پیام انسانیت والا ایوارڈ، کون سا ایوارڈ؟ اس کے بعد پھر میں اس کام کو کروں گا. دعوت اور اسلام، مسلمانوں کے اندر کے کام کو اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، دعوت بھی کہہ سکتے ہیں. اصل میں اسلام نے ہماری ذمہ رکھا تھا کیا صاحب؟ تم کو اسلام پر عمل کرانے کی ترغیب دینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ تم مسلمان ہو. ہمیں کب ضرورت پڑے گی تم نماز پڑھو؟ ہمیں کیوں ضرورت پڑے گی تمہیں کہنے کے گناہوں سے بچو؟ تم تو مسلمان ہو. جب صورتحال امت کی یہ تھی تب دعوت کا مطلب ہوتا تھا غیروں تک دین پہنچانا. اب جب صورتحال یہ بن گئی کہ حضرت جو غیروں کا حال ہے ویسا ہی ہمارا حال ہے، وہ کلمے کے بغیر ہیں جو ان کا حال ہے، ہم کلمہ پڑھ کر ہمارا حال بھی وہی ہے. اب کہتے ہیں کہ صاحب ان کو اسلام پہنچانے کا کام دعوت تھا، پہلے اس کا اب دہانہ تمہاری طرف موڑنا پڑے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ. غیروں کا ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں، کس کی؟ اسلام کی. وہ کہتے ہیں پہلے اپنے مسلمانوں کو سکھاؤ. چاچی اسی شہر میں ایک خاتون تھی، وہ چلی گئی بیچاری، اللہ رحم فرمائے اس پر، مسلمان ہو گئی تھی اور مسلمانوں کے غلط رویے کی وجہ سے وہ بعد میں پھر مرتد ہو گئی. وہ خاتون مجھ سے بار بار پوچھتی بھی رہتی تھی سوالات. ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں 3 مہینے سے پلان بنا رہی ہوں، 1 مہینے کے لیے میں واپس جاؤں گی وہاں جہاں کہ میں ہوں، مگر میں یہ سوچتی ہوں اگر وہاں کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا مسلمانوں کے اندر کون سی چیز تم نے ایسی پائی جو ہمارے اندر نہیں ہے تو میں کیا بتاؤں گی؟ میں چنا جواب ہوں. تو کہا مجھے یہ ٹینشن ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کہتا یہاں کا بزنس ویسا ہی خراب ہے جیسے وہاں، بلکہ وہاں کا اچھا ہے یہاں کا خراب. کہتا یہاں کی لڑکیاں ویسی ہی خراب ہے جیسے وہاں کی، یہاں کی لڑکیاں ویسے ہی لاؤ میں پھنسی ہوئی جیسے وہاں کی، یہاں کی لڑکیاں ویسے ہی سیکنڈ ٹائٹیں پہن رہی جیسے وہاں کی، یہاں کی لڑکیاں مجھ سے پوچھتی ہیں جی آپ کے پاس زیور، عورتیں مجھ سے آپ کے پاس زیور کتنا، یہ تو وہاں کی. تو یہاں کا سارا سماج ویسا ہی ہے جیسے وہاں کا سماج. اچھا کہتا یہاں کے دفتروں میں اتنی خرابی، وہاں ایسا نہیں ہے. یہاں کا ڈاکٹر بہت ہمدرد ہے، وہاں ایسا نہیں ہے. یہاں کرپشن بہت ہے، وہاں ایسا نہیں ہے. اب اگر مجھ سے لوگ پوچھیں گے بتاؤ جی مسلمانوں کے سماج میں تم نے کیا ایسی چیز پائی جس کی تم نے، جس وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا، تو میں کیا جواب بتاؤں گی؟ مجھے جواب سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جب جاؤ گی وہاں، جب تم سے لوگ سوال کریں گے اسلام کیوں قبول کیا، تو آپ کہنا مسلمانوں کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے اسلام کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. اس نے کہا ہاں، میں فری ہو گئی، بہت اچھا جواب مجھے مل گیا. میں نے کہا وہاں جا کر تم ان سے کہنا میں عائشہ مسلمان عورتوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں بنی، میں تو فاطمہ اور عائشہ کا کردار دیکھ کر مسلمان بنی. کہنے لگا ہاں ٹھیک. تو مسلمانوں کا حال جب خود یہ ہو کہ صاحب ایک دفتر میں گئے مسلمان، غیر مسلم، غیر مسلم 1 قدم پیچھے، مسلمان 2 قدم آ گئے کرپشن میں، تب ہم اس پر بھی محنت کریں، اس پر محنت کریں گے اسلام کے دائرے میں آؤ. اس میں محنت کریں گے تم تو دائرے کے اندر ہو، مگر ویسے مسلمان بنو جیسے تم ہو. اس لیے یہ بحث غیر ضروری ہے. فضائل اعمال کے متعلق کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں. یہ آج کے زمانے کے پریشان کن فتنوں میں سے فتنا ہے, ضعیف حدیث ضعیف حدیث. ایسا فضا بنائی گئی جیسے کوئی بڑی خطرناک زہریلی چیز ہے, اور پیسے بھرتے ہیں لوگ آج ضعیف حدیث. اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں, یہ حماقت ہے, یہ جہالت ہے, یہ احمقانہ پن ہے, یہ کچا مطالعہ ہے, اور چاہتے نہ چاہتے شیطان کا ایجنٹ بننا ہے. بخاری میں ضعیف حدیث ہیں, ترمذی میں ضعیف حدیث ہیں, ابو داؤد میں ضعیف حدیث ہیں. کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں ضعیف حدیث نہ ہو. ایک بیچارے فضائل اعمال کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اگر ضعیف حدیثوں کی کتابوں کو ختم کرنا ہے تو جناب امت کو ساری کتابیں ختم کرنی ہوں گی. جس کو سمجھنا ہم دکھائیں گے بخاری میں ضعیف حدیث ہے یا نہیں, منکر حدیثیں ہیں یا نہیں, ایسے راویوں کی حدیثیں ہیں جن کو امام بخاری خود رد کرتے ہیں. اصل میں نقطہ یہ ہے, اصل نقطہ یہ تھا, فضائل اعمال کی کتاب حدیث کے جس شعبے سے متعلق ہے اس شعبے کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ چھوٹا سا معمولی سا علم ہے, دو چار رسالے پڑھتے ہیں اور فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں بڑے بڑے معاملات کے. محدث جب حدیث کی کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے, اس کے بعد پہلے وہ ڈیسائڈ کرتا ہے مجھے کون سی قسم کی حدیث کتاب لکھنی ہے, مجھے جامع لکھنی ہے, مجھے مسند لکھنی ہے, مجھے مستدرک لکھنی ہے, مجھے معجم لکھنی ہے, مجھے امالی لکھنی ہے, مجھے ترغیب لکھنی ہے. یہ الگ الگ شعبے ہیں, ایک حدیث کی قسم ہی الگ ہے, اس کو کہتے ہیں مسند, ایک قسم ہی الگ اس کو کہتے ہیں سنن, ایک قسم ہی الگ ہے اس کو کہتے ہیں مستدرک, ایک قسم الگ اس کو کہتے ہیں مستخرج. اس پہلے ڈیسائڈ کرتا ہے میں کون سی قسم کی کتاب لکھوں گا. مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈیسائڈ کیا میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں صحیح ترین حدیثیں جمع کروں گا, اور ساتھ ہی اس کو بنا کتاب کو جامع بھی بناؤں گا. اب جامع کی پہلے ٹرم سمجھنی ہے, پھر صحیح کی ٹرم سمجھنی ہے, اس کے بعد پھر دیکھنا پڑے گا امام بخاری نے کتاب لکھی یہ حساب صحیح کتاب. اس کے بعد اسی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوسری کتاب لکھنے کا ارادہ کیا, میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں مسلمانوں کو اعمال کی صرف ترغیب دینی ہے, اس میں صحیح حدیث نقل کر دی انہوں نے, کتاب کا نام ہے الادب المفرد. اسی طرح سے امام منذری ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے ترغیب و ترہیب. دراصل اس کو بہت ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے, مختصر آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں, فضائل اعمال میں اگر ضعیف حدیثیں ہیں تو یہ وہ شخص لکھ رہا ہے جس نے 30-40 سال تک بخاری شریف خود پڑھائی. 30-40 سال تک مولانا زکریا صاحب نے بخاری شریف پڑھائی, اور اپنے زمانے میں پورے ورلڈ کے اندر جو 2 یا 3 ٹاپ کے محدث تھے انہوں نے مولانا زکریا صاحب کیا. میں نے خود مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک الجزائر کے عالم سے سنا, کہا لگا صاحب میں مالکی ہوں, الجزائر میں مالکی لوگ ہیں, میں مالکی ہوں, اور ماتا امام مالک جو امام مالک کی کتاب ہے اس کی سب سے بہترین شرح لکھی ہے پورے عالم کے اندر, پوری تاریخ میں سب سے بہترین شرح لکھی ہے مولانا زکریا صاحب, اور جوز المسالک 25 والیوم میں. وہ کہتے تھے اگر وہ اپنی قلم سے نہیں لکھے گا کہ میں حنفی ہوں, ہم کہتے ہیں یہ شخص کبھی حنفی نہیں ہو سکتا, یہ مالکی ہوگا, کیونکہ مالکی ہوئے بغیر ایسی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا کوئی. خود مولانا زکریا صاحب نے مطلب فرمایا, میں مدینہ تجربہ میں تھا, میں نے خواب میں دیکھا کچھ لڑکے میرے پاس آئے, آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ نے وہاں بخاری شریف بہت زمانے تک پڑھائی, ہم کو یہاں آتی بخاری شریف پڑھائی ہے. تو میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی بخاری شریف پڑھانے کے لیے تیاریاں کرنی پڑتی ہے, کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں, وہ ساری شروحات سامنے رکھ کر کے پھر ان کا مطالعہ کر کے پھر درس دیا جاتا ہے, یہاں تو میرے پاس ساری کتابیں نہیں ہیں تو میں کیسے پڑھاؤں گا تمہیں. کہتا ہے اسی خواب میں ادھر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ادھر سے امام بخاری آ گئے. امام بخاری نے کہا مولوی زکریا پڑھاؤ تم, میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں. کہتے میں نے پڑھانا شروع کر دیا, آغاز میں نے کیا, امام بخاری ادھر بیٹھے, میں نے آغاز کیا, امام بخاری نے اپنی کتاب کے شروع میں خطبہ نہیں لکھا ہے الحمدللہ نحمد, وہ نہیں لکھا, انہوں نے سیدھے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی کا بیان. اور الحمد کیوں نہیں لکھا آپ نے, سارے محدثین تو شروع میں الحمد سے کتاب سٹارٹ کرتے ہیں, کیوں نہیں لکھا امام بخاری الحمد؟ تب اس کا جواب دینا ہے نا کیوں نہیں لکھا. کہتا ہے میں بولنے لگا, امام بخاری نے اپنی کتاب کو اللہ کی حمد سے شروع نہیں کیا, وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھا کرتے تھے تو اس میں شروع میں الحمد نہیں لکھتے تھے, صرف بسم اللہ لکھتے تھے. بہت اچھا. دوسری وجہ یہ ہے کیا, وہ جس حدیث میں لکھا ہے حمد سے شروع کرو وہ حدیث ضعیف ہے اس لیے انہوں نے الحمد نہیں. تیسری وجہ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہر حدیث کے شروع میں غسل کرتے تھے, پھر دو رکعت نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد پھر لکھتے تھے, اس سے بڑی حمد اور کیا ہوگی. چوتھی وجہ یہ ہے کہ صاحب امام بخاری زبان سے خوب الحمد پڑھتے تھے پھر حدیث لکھتے تھے. امام بخاری صاحب باتیں صحیح ہیں مگر میری نظر میں ایک بھی صحیح نہیں ہے. میں نے کہا تھا حضرت میں نے تو کہا تھا میرے پاس کتابیں. غرض یہ کہ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر اعمال کی کتاب اس پلان کے ساتھ لکھی ہے کہ میں وہ حدیثیں امت کو دوں گا جن حدیثوں سے ان کو اعمال کی ترغیب ملے گی، ترغیب ملے گی، عمل نہیں بتاؤں گا، ترغیب. مثلا جو آدمی ایک نماز چھوڑے گا جان بوجھ کر، 200,000 برس تک جہنم میں جلے گا. ڈر گیا آدمی، 200,000 برس، 2,000,000,000 برس تک. یہ حدیث ضعیف ہے، اور آدمی نے پڑھی صاحب ڈر گیا اور کہا آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، بن گیا ہے نمازی. ضعیف حدیث سے ایک آدمی نماز پر کھڑا ہو گیا، آپ کو کیا سر درد، کیا سر میں درد ہے؟ یہ ہے نقطہ. غرض یہ کہ وہ جب کہتے ہیں ضعیف حدیث، اس میں وہ عمل پر کھڑا کرنے کے لیے. اچھا صاحب، عمل پر کھڑا کرنے کے لیے ضعیف حدیث لکھ سکتے ہیں؟ کہ ہاں لکھ سکتے ہیں. کس نے کہا؟ تمام محدثین کا خود کا فیصلہ ہے. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا حدیث ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ٹھیک، حدیث ضعیف ہے. کیا خیال ہے، علم دین پڑھنا چھوڑ دیں آپ کیونکہ حدیث ضعیف ہے؟ اس سے لہٰذا اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. یہ نوجوان بیچارہ آوارہ تھا، بگڑا ہوا تھا، دین سے دور تھا، دعوت و تبلیغ کی محنت کے نتیجے میں اس کو نزدیک کیا گیا، اور اس سے آتے جا رہا یہ نماز پر کھڑا ہو گیا. اس نے داڑھی رکھنی شروع کی، اس نے گناہ چھوڑ دیے، اس نے فیض اپنے آپ کو کاٹ دیا، اس نے غلط چیزیں چھوڑ دی. اب یہ بیچارہ کہتا ہے سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا. یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ جو اچھی زندگی اس بیچارے کی بن گئی، آپ کہیں گے ضعیف حدیث، ضعیف حدیث. وہ کہتا ہے رب ہو کہ تمہارے پاس میں واپس جاتا ہوں. کیونکہ بے شمار نوجوان اسی کنفیوژن کی وجہ سے واپس چلے گئے. میں ایسے بہت سارے کیا سے دل دمن ہے اچھی ضعیف حدیث. بھائی صحیح حدیث ہے تو آپ تو نمازی بن گئے تھے، تو آپ کو کون سی صحیح حدیث، نماز تو فرض ہے. آپ کو صحیح حدیث لگی تھی، فضائل قرآن کے ذریعے سے آپ کو ترغیب دی گئی تھی، آپ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن اپنی زندگی کا جز بناؤ، یہ مقصد تھا فضائل قرآن کا. آپ نے کہا اس میں صحیح حدیث ہے، لہٰذا فضائل قرآن پڑھوں گا ہی. اچھا اچھا ٹھیک. ایک لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا صاحب میں نے فضائل اعمال چھوڑ دی، میں نے بخاری سے پڑھنی شروع کی. میں نے کہا آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، 2 دن کے بعد پریشان ہو جاؤ گے. کہنے لگا نہیں کیوں، اسلام سوری جنگ پڑھو. 3 دن کے بعد فون کر کے کہتا، کہنے لگا جی یہاں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، چپر لگایا ہے کچھ اور، نیچے حدیث ہے کچھ اور، اس کا جوڑ ہی آپس میں نہیں لگتا. کہتا یہ امام بخاری ہے، یہ تھوڑے مولانا زکریا صاحب ہیں، مولانا زکریا صاحب نے آسان آسان لکھی ہے، وہ کھڑ سے سمجھ میں آتی ہے، یہاں تو سر میں درد ہو جاتا ہے سمجھتے سمجھتے امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں. عنوان کچھ اور ہے، حدیث کچھ اور ہے. عنوان ہے کافروں کا قبرستان توڑ کر مسجد بنانے کی اجازت ہے یا نہیں، عنوان. نیچے حدیث لکھی، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ان یہودیوں اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنی نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، خبردار میری قبر کو سجدہ مت کرنا. ٹھیک، لگاتا رہے یہ جوڑ عنوان میں، اور اس حدیث میں کیا جوڑا حدیث سے عنوان لگایا، وہی کیسے آتی تھی. نیچے حدیث نقل فرمائی، اعمال کا دارمدار نیت پر ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے اعمال کا دارمدار نیت پر ہے، مگر وہ جو آپ نے عنوان لگایا اس کا تو اسے یہ جوڑ ہی نہیں لگتا. کہتا ہے جب تم سیکھو گے، سنو گے، استادوں سے سمجھو گے، تب تمہیں پتا چلے گا جوڑ کا ہے، وہ ہے وہیں اندر. ٹھیک صاحب، میڈیکل کالج میں 4 سال میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ پہلے سال میں آپ کو کہاں سکیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے یا ممیرے بھائی تھے؟ حضور ماموں تو بالکل نہیں تھا، یہ بات طے ہے. اب بتا رشتہ تھا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کے ساتھ رشتہ تھا، مگر ماموں کا رشتہ نہیں تھا، ماموں صاحب بھائی کا بھی رشتہ نہیں تھا، کچھ رشتہ بیچ میں ہے لیکن میں مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی یہاں کسی کتاب میں پڑھیں، ایک کتاب کا نام ہے 10 ستارے، اس میں حضرت سعد بن وقاص کے حالات لکھے ہوئے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے پتہ چل جائے، لیکن رشتہ ان کا حضور کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہے. نمبر 1. نمبر 2، اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے اٹیک جس شخص نے کیا وہ یہی ہے، یہ بخاری میں حدیث ہے. اور نمبر 3، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کے بارے میں کہا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، وہ سعد بن وقاص، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، وہ سعد بن وقاص ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایران فتح کرنے کا مسئلہ تھا، اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے کہا کسی پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، کوئی کمانڈ نہیں کر سکے گا. کہا کہ حضرت عثمان کا بھروسہ نہیں، حضرت علی کا لگا اعتماد نہیں، حضرت خالد بن ولید کا مشکل ہے، نہیں کر سکے گا کمانڈ. تو حضرت کہا میں خود چلوں گا. تو حضرت عمر بن خطاب خود روانہ ہو گئے، ایران کے خلاف جب ایکشن کرنا تھا اور اسے کمانڈ کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب خود روانہ ہو گئے، پورے مدینے میں شور مچ گیا، امیر المومنین خود کمانڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیسی عجیب بات ہے، مسلمانوں کے پاس کمانڈر ہی نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب سے کہتے حضرت فلانا، کہہ لگا میں فلاں ایک ایک آدمی کی تجویزیں دی جا رہی ہیں. خدا عمر ابن خطاب کو اطمینان نہیں ہوتا ہے, یہاں تک کہ عبد الرحمٰن ابن عوف نے ایک ایک آدمی کا نام پیش کیا. انہوں نے کہا نہیں, کہا حضرت زبیر ابن عوام اتنا بڑا صحابی, حضور کا پھوپھا زاد بھائی اور حضور کا ساجو بھی تھا وہ, اور زبیر ابن عوام بہت عجیب صحابی. حضور نے فرمایا تھا ہر نبی کا خاص مددگار ہے زبیر, میرا خاص مددگار. بخاری میں حدیث ہے, حضرت زبیر کہا نہیں, وہ بھی نہیں. حضرت عمر خود روانہ ہو گئے, نکل گئے, پورے مدینے میں سناٹا ہے, کیا بات ہو گئی ہے. امیر المومنین خود فوج کو کمانڈ کرنے کے لیے ملک ایران روانہ ہو گئے ہیں, اور حضرت عمر کو بہت غصہ تھا کہ ایران میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا گیا ہے, ہم تب تک کیسے زندہ رہیں گے جب تک ایران میں دین داخل نہ ہو جائے. خیر, نکل گئے مدینے سے, 60,000 کی فوج ہے, سب پریشان ہیں, مگر حضرت عمر کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں. عبد الرحمٰن ابن عوف نے ایک دن رات کو آ کر کے کہا, حضرت آپ نکل چکے ہیں مدینے میں, آپ نے کسی اور کو امیر بنایا, ایک آدمی میرے ذہن میں آیا ہے, آپ سن لیں ان کا نام, ہو سکتا ہے آپ مان لیں ان کو کمانڈر بنانا. تو انہوں نے کہا کس کا نام؟ کہا تھا نام تو سارے آپ کے سامنے آ چکے ہیں, حضرت عمر, یہ حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت زبیر, فلاں تمام صحابہ. ایک نام اور میں پیش کرتا ہوں, آپ سنیں ان کا نام. انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا سعد ابن ابی وقاص. انہوں نے کہا صحیح, تسلیم. یہ نام آج تک کیوں نہیں پیش آؤں, اس کی طرف ہمارا ذہن کیوں نہیں گیا؟ بہت اچھا, سعد بن وقاص کے حوالے میں سارا کام کرتا ہوں, میں واپس جا رہا ہوں. تو سعد بن وقاص کمانڈر بن کر روانہ ہو گئے. اس وقت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آنسو کیوں آ گئے؟ عجیب واقعہ ہم کو یاد ہے, عجیب. سعد بن وقاص مدینہ طیبہ میں ہیں, مکہ مکرمہ میں ہیں, بیمار ہو گئے, اور اتنی زیادہ بیماری بڑھ گئی تو ان کو شک ہو گیا شاید میں مروں گا. تو حضور نبی علیہ السلام ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے, عیادت کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو حضرت سعد نے کہا, حضرت مشن باسان تو بچ میں. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ حضرت مشن باسان تو بچ میں, میری تو شاید موت کا وقت نزدیک. حضور نے فرمایا کتنی ہی قوموں کو تم سے رفعت ہے ملنے والی, اور کتنی ہی قوموں کو خاک میں ملنا ہے تمہاری وجہ سے. یزعو بکا ان اقواما یزعو بکا ویرفعو بکا آخرین, کتنی قومیں تمہاری وجہ سے ملیا میٹ ہونے والی ہیں, کتنی قومیں تمہاری وجہ سے آسمانوں تک پہنچیں گی. کہا حضرت میں مرنے کے قریب ہوں تو کہاں میں صحت یاب ہو جاؤں گا. حضور نے فرمایا ایسا ہوگا. اب جب ایران کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں آ گیا تو ان کو خیال آ گیا, حضور نے موصلی فرمایا, آنسو آ گئے, روانہ ہو گئے. اور ایران میں جب جنگ ہوئی, رستم ایران مقابلے میں لڑنے آیا ہے, 300,000 فوج اور مسلمانوں کے 60,000, جنگ ہوئی, بھیانک جنگ ہوئی, 20,000 مسلمان شہید ہو گئے, 150,000 ایرانی مجوسی مارے گئے, اور باقیوں کے شکست ہو گئی, اور ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. تو فاتح ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا کارپیٹ جو بادشاہ ایران کے محل میں بچھایا جاتا تھا, وہ کارپیٹ لپیٹا گیا اور مدینہ طیبہ پہنچایا گیا. اور مدینہ طیبہ پہنچایا گیا تو مشورہ ہوا اس کو کہاں بچھائیں گے. کسی نے کہا مسجد نبوی میں, حضرت عمر نے کہا جس کارپیٹ پر شرابیں پی گئی ہیں وہ مسجد نبوی میں بچھے گا, کیا ہو گیا تم کو؟ کہ حضرت کے دار امیر المومنین کے دفتر میں وہ کارپیٹ بچھایا جائے گا؟ کہا نہیں, ہم تو چٹائیوں پر بیٹھ کر کے اپنا نظام چلائیں گے, یہ کارپیٹ وہاں نہیں جائے گا. کہ حضرت کیا ہوگا؟ کہا لاؤ کینچی, میں دکھاتا ہوں کیا ہوگا. چنانچہ ٹکڑے کر دیے اور پیس کر کر کے ایک پیس ایک صحابی کو, ایک پیس دوسرے صحابی کو, اور پرزے کر کے اڑا دیے. کہا یہ ایران کی مجوسی تہذیب کی علامت تھی, ہم اس کو زندہ نہیں رکھ سکتے, ہم اسلامی تہذیب کو زندہ رکھ سکتے. اللہ سمجھ دے, توفیق نصیب ہو. آخر دعوانا الحمدللہ.